والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. تو گویا آیت نمبر 51 میں اس خاص سر کی طرف تذکرہ کیا گیا کہ جو زمانے میں موجود تھا. وقال اللہ, اور تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے, لا تتخذوا الہین اثنین, کہ تم دو خدا نہ بناؤ. یہ دو خداؤں کا تصور جو ہے بالکل غلط ہے. انما ہوا الہ واحد, یقیناً وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تو ایک ہی معبود ہے. فإیایا فرہبون, تو بس مجھ سے ڈرو, میرا ہی خوف اور تقوی اختیار کرو. وہ میرا ہی خوف سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کو صرف محفوظ رکھتا ہے. تو ولہ ما فی السماوات والارض, اور اسی کے لیے ہے یعنی اسی کے اختیار میں ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے. ولہ الدین واسبا, اور اسی کے لیے ہے اطاعت اور عبادت لازم, یعنی صرف و صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی اطاعت و فرما برداری وہ صحیح معاملہ ہے. لہٰذا اسی کے لیے اطاعت و فرما برداری ضروری ہے, کہ اگر صرف اسی کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی تو توحید ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجا جائے, کسی اور کی عبادت کی جائے, تو یہ وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں. اب یہاں پر اب دین جو ہے وہ اطاعت اور عبادت کے معنوں میں آیا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دین کے کئی معنی قرآن حکیم میں آئے ہیں. دین بدلے کے معنوں میں بھی آیا مالک یوم الدین, دین قانون کے معنوں میں بھی آیا سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا بادشاہ کے قانون میں, اسی طرح دین نظام کے معنوں میں بھی آتا ہے اور دین اطاعت کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اسی کے لیے ہے خالص اطاعت, یا اسی کے لیے اطاعت لازم کہ صرف اسی کی اطاعت کی جائے. اف غیر اللہ تتقون, تو اے لوگوں کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو, کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت من اللہ, اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے تمہیں عطا فرمائی. لیکن ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون, اور بالآخر جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی ضرر, کوئی تکلیف جسمانی یا بیماری آ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے, تو بالآخر تم اسی کی طرف پلٹتے ہو, اسی کی طرف روتے ہو, چلاتے ہو, گڑگڑاتے ہو, اسی سے تم دعائیں کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر ضر عنکم, لیکن جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے, اذا فریق منکم بربہم یشرکون, تو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. یعنی تکلیف دور کرنے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن انسان پھر کسی اور کی طرف اسے منسوب کر دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب فلاں ڈاکٹر نے یہ کام کر دیا, بعض لوگ کہتے ہیں جناب فلاں پیر صاحب کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا. در حقیقت اس تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. انسان بہرحال وسیلہ اختیار کرتا ہے, لیکن اس سارے کے سارے دوا میں جو ہے سامنے ان باتوں کی حقیقت آ جائے گی. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور انہوں نے بنا لیا, مقرر کر دیا ایک حصہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے. لا يعلمون, نہیں جانتے, ایک حصہ ان کے لیے مقرر کیا ہے. مما رزقناهم, جن اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے. یعنی کچھ ایسے معبود ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور وہاں موجود تھا, لیکن کچھ ایسے معبود آنے باطلا بھی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت پتہ ہی نہیں ہے, کہ کب آیا, کہاں سے آیا, اور کون اس کون صاحب سے جن کی عبادت کی جا رہی ہے. لیکن ان کے لیے بھی ایک نصیب, ایک حصہ جو ہے وہ بنایا جاتا تھا. کل لائی, اللہ کی قسم, لتسألن عما کنتم تفترون, تم لازمن پوچھے جاؤ گے, تم سے لازمن سوال کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو تم جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ کی طرف. تو گویا اللہ کی طرف جن جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا جھوٹا, اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمن سوال کر کے رہے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, اب یہ خاص صرفہ جو مشرکین مکہ کے اندر موجود تھا, اور اس کا میں کئی مرتبہ تذکرہ کر چکا ہوں, پہلی مرتبہ یہ یہاں پر جو ہے بیان آ رہا ہے. اور وہ شرک یہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کرایہ دیا ہوا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو تعلیمات دی, اس میں توحید کا تصور تھا, رسالت کا تھا, آخرت کا تھا, فرشتوں کا تھا, کتابوں کا تھا, نماز, زکوٰۃ, یہ سارا کا سارا تصور موجود تھا. لیکن عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے انہوں نے شریعت میں جو تبدیلیاں پیدا کر دیں, اس میں ایک حج میں جو تبدیلی آئی وہ بھی آپ کے سامنے عرض کی گئی سورہ انفال میں, نماز کا تذکرہ بھی آیا کہ وما کانا صلاتہم عند البیت مکاؤں تسبیحا, اسی طرح فرشتوں کے تصور میں بھی انہوں نے یہ گڑمٹ کی ہوئی تھی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا. اور وہی مشرکانہ سوچ کہ اگر ان فرشتوں کو یا ان بیٹیوں کو راضی کر لیا جائے, ان کی پوجا کر لی جائے, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے گا. تو یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنائی, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بنا دی ہیں, اللہ کے لیے بنا دی ہیں بیٹیاں. سبحانہ, اللہ پاک پاک ان تمام چیزوں سے, نہ اس کو بیٹے کی ضرورت نہ بیٹی کی ضرورت. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے لیے وہ ہو جس کو وہ چاہیں, یعنی ان کا جی تو چاہتا ہے کہ ان کو بیٹے دیے جائیں, بیٹی سے نفرت کرتے ہیں, اس کو پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیے بھی تو بیٹیاں لاٹ کی, جبکہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام بیٹا دیا اور اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کے طور پر دیا, لیکن انہوں نے مزید معاملہ کیا کیا کہ بیٹیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتی جس کو وہ خود پسند نہیں کرتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے, خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے. یہ معاشرہ تھا مشرکین مکہ کا خاص طور پر, کہ وہاں بیٹی کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا تھا, اگر بچیاں پیدا بھی ہوتی تو ایک قبیلہ ایسا تھا کہ وہ ان کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتا تھا. اسی طرح وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری بیٹیاں پھر ظاہری بات ہے اس سے اسٹیٹس بیٹوں سے جو ہے بنتا تھا, جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے طاقت ہوگی, تو بیٹیوں کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو اسی حوالے سے یہاں معاشرہ جو عرب کا معاشرہ تھا اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ ان میں سے جب کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے سے بھر جاتا تھا. یا تھا وارا من القوم من سوء, اور وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا اس برائی کے سبب, ما بشر بھی جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے, آیوم سکو اعلی ہون, اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کو رکھے اس رسوائی کے ساتھ, ہم یدسو ہو پھر تراب, یا پھر یہ کہ اس کو مٹی میں دفن کر دے, اللہ سا اما یا کمون, جان لو بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کیا کرتے ہیں. یعنی بیٹیوں سے متعلق یہ تصور کہ یہ منحوس ہے معاذ اللہ, یہ سارے وہ تصورات تھے جو مشرکانہ تھے جس کی وجہ سے ان آیات مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی گئی. البتہ الحمدللہ دین اسلام جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو ایک نعمت قرار دیا ہے, اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے تین بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے, ان کو اچھا مسلمان بنائے, تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا, وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں. تو وہ بیٹیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہوتی ہیں, اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے, ان کا صحیح اخلاق اور کردار انسان بنانے کی کوشش کرے, تو یہ بہت بڑی بشارت ہے. جب حضور نے یہ بشارت سنائی تین بیٹیاں دیں تو اللہ پاک اس کو ایسا کرے گا, تو ایک صحابی سے ان کی دو بیٹیاں تھیں, انہوں نے فوراً سوال کیا, اللہ کے رسول کیا دو بیٹیوں پہ بھی بشارت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں دو بیٹیوں پہ بھی یہی بشارت ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی صحیح تربیت کرے تو میرے ساتھ ہوگا جنت میں. بہرحال یہ جو تصور ہے کہ بیٹیاں صحیح نہیں ہیں اور بیٹے صحیح ہیں, تو یہ تصور جاہلانہ ہے, مشرکانہ ہے. اس میں حوالے ہمارے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بھی یہ تصورات پائے جاتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو ہم سے مراد یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے, لیکن بہرحال دین اسلام کی تعلیمات میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بشارت دی گئی بیٹیوں کے حوالے سے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں اور آپ چاروں کی جو ہے وہ ان سے محبت کرتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے. میں خاص طور پر چھوٹی بیٹی صاحب کو بہت زیادہ محبت تھی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. للذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور وہ لوگ کہ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے, مثل السوء ان کے لیے برا حال ہے, بری مثال ہے, یعنی قیامت کے دن ان کا معاملہ بہت ہی برا ہوگا. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت بلند اور بڑی بہترین والی جو ہے مثال ہے, یعنی شان بلند ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو بڑا زبردست ہے, کمال ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلم, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے, یعنی فوراً ہی پکڑ لے, ما ترک علیہا من دابہ, تو زمین پر کسی ایک جاندار کو ایک جاندار چلنے بسنے والا جو اس کو بھی نہ چھوڑے, ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی, لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک وقت مقرر تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے, مؤخر کرتا ہے, یعنی ان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں. اور یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے, اگر ہم میں سے کوئی شخص, واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو پارسا ہو, ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی انسان سے ہو ہی جاتی ہے. لہٰذا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ہم انسان کو پکڑ لیتے اس کے گناہ کے باسبب فوراً ہی, تو زمین میں کوئی ایک جاندار بھی باقی نہیں بچتا, گویا سب کے سب عذاب میں جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے. لیکن اللہ پاک نے موقع فراہم کیا ہوا دنیا میں وَلَا كِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, وہ اللہ پاک وقت مقرر تک کے لیے موقع فراہم کرتا ہے, ڈیلے کر دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, لیکن جب وہ اجل وہ وقت مقرر آ جاتا ہے, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, تو پھر نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اس وقت مقرر سے ایک گھڑی بھی, اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے وہ چیزیں منسوخ کی جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں, یعنی بیٹیاں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور جو ان کی زبانیں ہیں وہ جھوٹ بات بیان کرتی ہیں. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, کہ ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے, وہ اللہ کی طرح جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں, اور یہ بات بھی جو ہے وہ بیان کرتی جاتی ہے کہ ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے, جیسے ہمارے اکثر و بیشتر ہوتا ہے. تو فرمایا لا جرم ان لهم النار, کوئی شک نہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ لازمن ان کے لیے آگ ہے. وانهم مفرطون, اور یہی وہ لوگ کہ جو آگے بھیجے جائیں گے, یعنی ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے فی الحال, اور بالآخر جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك, اللہ کی قسم ہم آپ سے پہلے ہیں بہت سارے رسولوں کو بھیج چکے ہیں, بے شک ہم نے ہی بھیجا ہے بہت ساری امتوں کی طرف آپ سے پہلے, یعنی رسولوں کو. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, پس جب رسول ان کے پاس آئے تو شیطان نے ان کے اعمال, ان کی قوم کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے. وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, تو پھر آج وہ انہی کا ولی ہوگا, یعنی جہنم کی آگ میں ان کا ساتھی ہوگا, رفیق ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اور نہیں نازل فرمائی ہم نے آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن حکیم. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي, مگر اس لیے تاکہ آپ واضح کریں ان لوگوں کے درمیان اختلافو فی, جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً, اور وہ قرآن تو ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یومنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں, جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اس کے لیے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے. یہ آیت مبارکہ کل بھی آئی تھی, اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کا خاص فرض منصب ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے قول سے, اپنے عمل سے ایک پریکٹیکل ڈیموسٹریشن فراہم کریں, عملی مظاہرہ فراہم کریں. لہٰذا اللہ کے رسول کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے قرآن حکیم کی وضاحت بھی فرمائی. لی تو بینا لہم, تاکہ آپ ان کے لیے واضح کریں وہ چیزیں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تمام قرآن حکیم کی جو ہے وضاحت کی عملی اعتبار سے. واللہ انزل من السماء ماء, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فأحيا به الأرض بعد موتها, اور پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ فرما دیا اس کے مر جانے کے بعد. یعنی زمین بالکل ڈیڈ پڑی تھی, مردہ تھی. جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین کے اندر زندگی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے, تو یہ معجزہ اللہ کی طرف سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, اس میں ہے اصل میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہیں. یہ ساری نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھ کر آخرت کے دن پر ان کو ایمان پیدا ہونا چاہیے کہ اسی طرح اللہ پاک جس طرح زمین کے اندر بیج پڑا ہوتا ہے, پانی آتا ہے تو وہ پودا اگ جاتا ہے, اسی طرح تمہارے بیج زمین کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے اور ایک سور کی آواز آئے گی اور سارے کے سارے لوگ اس سے جو ہے نکل کر باہر آ جائیں گے. تو یہ نشانی اس بات کی کہ آخرت میں اللہ پاک اسی طرح انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اب اس کے بعد جو ہے وہ جو تذکیر کا معاملہ تھا نعمتوں کے بارے میں, خاص طور پر اس کا بیان شروع ہو رہا ہے. اس کی ابتدا میں بھی یہ معاملہ آیا تھا اور اب دوبارہ سے آ رہا ہے. چار طرح کی نہروں کا تذکرہ آئے گا. یہ تذکرہ کلائمیکس میں جا کر پہنچے گا سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم, چار نہروں کا تذکرہ, لیکن وہی موضوع تقریباً یہاں پر آ رہا ہے. نمبر ایک, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور یقیناً تمہارے لیے یہ جو چوپائیں ہیں اس میں تمہارے لیے سبق آموزی ہے, اس میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ, ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں سے. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصاً, جو نکلتا ہے ان کے درمیان ان کے پیٹ میں سے. یہ جب نکل رہا ہوتا ہے جس جگہ سے خاص طور پر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ گوبر اور خون کے درمیان کوئی ایک وے جا رہی ہوتی ہے, اس کے اندر سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہ بہترین چیز پلاتے ہیں. تو کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, بھینس ہو یا گائے ہو یا دیگر بکری اور اونٹ وغیرہ کا جو ہے دودھ وغیرہ استعمال کیا جاتا تھا, تو گویا ایک خاص قسم کی ایک جگہ ہے جہاں سے وہ دودھ بہتا ہوا آتا ہے اور انسان پھر اس کو استعمال کرتا ہے, اس کا ذائقہ بہت خوشگوار ہوتا ہے. تو جنت میں بھی انشاءاللہ ایک نہر ہے وہ ہوگی جو دودھ کی ہوگی, خالص دودھ کی. سورہ محمد میں اس کا تذکرہ آئے گا. نمبر دو, ومن ثمرات النخیل والعناب, اسی طرح تمہارے لیے پھلوں میں سے اللہ پاک نے نکالے کھجور اور انگور, تتخذون منہ سکرن, تم اس سے بناتے ہو سکرن شراب یعنی نشے والی سے, ورزقن حسنا اور پاکیزہ سے بھی پاکیزہ رزق بھی. یہ پہلی مرتبہ قرآن کی میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے آیت نازل ہوئی تھی, سورہ نحل مکی صورت ہے, اور اس میں اصل میں یہ بات بیان کی گئی کہ ایک پاکیزہ رزق ہے اور ایک پاکیزہ رزق نہیں ہے. تو گویا وہ جو شراب کشید سے ہو تم انگور سے یا کھجور وغیرہ کی جو بنائی جاتی ہے وہ پاکیزہ رزق نہیں ہے. تم اسے دو طرح کا پھل بناتے, دو طرح کا رزق بناتے ہو, ایک شراب ہے جو ناپاک ہے نجس ہے, اور وہ بھی بناتے ہو جو پاکیزہ سے ہے, یعنی جوس وغیرہ تم اس سے نکالتے ہو, رس وغیرہ نکالتے ہو. ان فی ذالک لآیات لقومی یعقلون, یقین اس میں ہے نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. دو ہو گئی, دوسری چیز شراب. جنت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکیزہ مشروب میں خاص طور پر شراب کا تذکرہ فرماتا ہے, اس کو خاص انسٹرکشن دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وَمِنَ الشَّجَر اور درختوں میں بناؤ, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور اسی طرح سے چھتریوں میں جو وہ بناتے ہیں, خاص طور پر چھتریاں بنائی جاتی تھیں انگور کی بیل کے لیے, بڑی بڑی چھتریاں اس کے اوپر انگور کی بیل چڑھ رہی ہے, اسی میں پھر جو ہے وہ چھتا بناتی تھی اپنے شہد کی مکھیاں, تاکہ آسانی سے رس بھی نچوڑ لیا وہیں پر جو ہے چھتا بنایا جا رہا ہے. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا شہد کا باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے, خاص طور پر گلگت میں بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر شہد کی مکھیاں پالی جا رہی ہوتی ہیں اور ان سے جو ہے بآسانی شہد بنایا جا رہا ہوتا ہے. یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جس علاقے میں جو بیماری ہوتی ہے کسی بھی نوعیت کی, اس علاقے کا شہد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. اس علاقے میں وہ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں سے وہ شہد کی مکھی وہ رس جو ہے وہ ریسیو کرتی ہے اور پھر اس سے شہد بناتی ہے, اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. واللہ عالم. ثم کلی من کل ثمرات, اور پھر ہم نے کہا اسے کہ تم کھاؤ ہر پھلوں میں سے یعنی رس چوسو, فصلوں کی سبل ربی کا ذلولات اور رب کی ذلولات, اور تم چلو اپنے رب کے رستے پر نرمی سے ہموار طریقے سے. یعنی شہد کی مکھی میں خاص ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی دور چلے جائے اپنے شہد سے, لیکن بلاخر اس کا جو رابطہ ہے وہ شہد کے جو بھی شہد کا چھتا ہے اس سے رہتا ہے, اور کتنی دور چلے جائے بلاخر وہاں سے واپس آئے گی. چھوٹی سی مکھی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا سینس رکھا ہے. اسی طرح جہاں تک اس شہد کی مکھی میں سسٹم کا معاملہ ہے, اگر آپ اس کو غور کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہزاروں مکھیوں میں سے ایک مکھی ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو سردار مکھی کہلاتی ہے, اس کی زندگی بھی زیادہ ہوتی ہے. باقی مکھیوں کی زندگی زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتی ہے, ایک مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کرتی, لیکن جو ملکہ ہوتی ہے اس کی زندگی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ تمام مکھیوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, ان کو ڈپیوٹ کر رہی ہوتی ہے باقاعدہ, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم جاؤ جا کر شہد لے کر آؤ, رس لے کر آؤ, تمہارا کام سیکیورٹی پہ رکھے. اور سیکیورٹی میں آپ کو معلوم ہے شہد کی مکھی کے قریب اگر کوئی شہد کے چھتے کی طرف اگر کوئی چلا جائے بری نیت سے کے ساتھ, تو فوراً وہاں پر الارم بج جائے گا اور ریڈ الرٹ ہو جائیں گے, اور پھر جس طرح سے وہ حملہ کرتی ہیں, واقعہ یہ ہے کہ بڑی خطرناک ہوتی ہے شہد کی مکھی. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت تیزی سے موٹر سائیکل چلا کر بھاگے چلے جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح, عجیب ان کا حال ہے. جب لوگ جاتے بہت جا کے دور رکے تو دیکھا منہ بہت سجا ہوا ہے, پوچھا بھائی کیا ہوا, کہنا وہ درخت کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں وہاں شہد کی مکھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا, اور جا کر دیکھا تو منہ بہت بری طرح سوجا ہوا تھا, گویا کہ پوری طرح سے اس نے جو ہے وہ ان پر حملہ کیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت بھی کرتی ہیں, ان کے اندر رس چوسنے کا بھی سلسلہ ہے, رس اسٹور کرنے کا بھی سلسلہ ہے, اور مزید یہ کہ شہد بناتی ہیں. تو فرمایا یخرج من بطونها شراب, وہ نکالتی ہے, وہ نکلتا ہے اس کے پیٹ سے ایک ایسے پینے کی شے, مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, گرے کلر کا بھی ہوتا ہے, بلیکش بھی ہوتا ہے, یہ دو کلر کے تو میں نے دیکھے, اس کے علاوہ بھی ہوتے ہوں گے, واللہ عالم. فی شفا, اہم بات یہ کہ اس میں شفا للناس, تمام لوگوں کے لیے. اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے سوائے موت کے. دو چیزیں آئیں حدیث مبارکہ میں, ایک شہد اور ایک کلونجی, ان دونوں کا استعمال انسان کو طاقتور بھی رکھتا ہے, صحت مند بھی رکھتا ہے, اور مزید یہ کہ اللہ پاک نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. اگر اس کا مستقل استعمال کیا جائے خاص طور پر رات کو سوتے وقت, تو پھر انشاءاللہ اس سے انسان کے اندر ریزسٹنس پاور بڑھ جاتی ہے, اور جتنی زیادہ ریزسٹنس پاور آپ کے اندر بڑھ جائے گی اتنا زیادہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے, اور بیماری اگر آ بھی گئی تو پھر وہ جو ریزسٹنس پاور ہے, ظاہری بات ہے اگر ریزسٹنس پاور ہوگی تبھی آپ جو ہے سروائیو کر سکیں گے. ہمارے یہاں جو لوگ بیمار رہتے ہیں اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ریزسٹنس پاور بہت کمزور ہو جاتی ہے, ویک ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر جراثیم ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. جراثیم تو ہر وقت اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے اندر پاور موجود ہے ایک خاص قسم کی, ہماری پولیس کہہ لیجیے, ریڈ سیل وغیرہ جو ہوتے ہیں جو ہمارے اندر جو ہے رجسٹ کرتے ہیں اور ہم کو برائیوں اس بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں, تو شہد انسان کے اندر وہ رجسٹنس پاور جو ہے وہ امپروو کر دیتا ہے, بہت طاقتور بڑھا دیتا ہے انسان کو, جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے یا بیماری میں بھی پھر اس کو شفا ملتی ہے. اب جب اللہ نے فرما دیا تو اس سے آگے کیا بات ہوگی, فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. البتہ خالص شہد جو ہے وہ انسان کو فائدہ مند ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ جہاں بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ کر دی گئی, وہاں پر شہد بھی جو ہے دو نمبر آ گیا, چینی گھول کر آپ کو دے دیتے ہیں اور یہ شہد ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے پیسے بھی بہت زیادہ لے لیتے ہیں. تو سوائے چینی کو گھول کر دینے سے وہ شہد تو نہیں بن جائے گا, اس میں وہ تاثیر تو نہیں ہوگی. اصلی شہد اگر لے کے آیا جائے جو واقعتاً صحیح پلاننگ کے ساتھ بنایا ہوا ہو, تو اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. ان فی ذالک لآیۃ, یقین اس میں ہے نشانی. ذرا غور کرو شہد کی مکھی پر, یہ کس کے لیے بناتی ہے, کتنی محنت کرتی ہے. شہد کی مکھی سکون سے نہیں بیٹھتی کہ وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہو, موومنٹ ہوتی ہے اس کی, پوری 24 گھنٹے وہ موومنٹ میں رہتی ہے اور سوتی بھی نہیں نہ آرام کرتی ہے. ظاہری بات اس کو پروجیکٹ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ شہد بناؤ, کس کے لیے بناؤ, شہد وہ خود تو استعمال نہیں کرتی, یہ انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست پلانٹ لگائے ہوئے, بڑے بڑے زبردست پلانٹ کہ اس سے شہد حاصل کیا جائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس پورے کے پورے نظام میں شہد کی مکھی کے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں. واللہ خلقکم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. ثم یتوفاکم, اور پھر وہی تمہیں موت دے گا. ظاہری بات ہے موت اور زندگی کس کے اختیار میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, لیکن دنیا کی زندگی میں تم دیکھتے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے. ومنکم من میں یورد الا ارذل العمر, اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں تم میں سے جو لوٹا دیے جاتے ہیں بہت ارذل العمر تک, بہت ناکارا نکمی عمر, یعنی بڑھاپے کو یہاں پر نکمی عمر کہا گیا اس اعتبار سے کہ انسان جتنا ہی عالم کیوں نہ ہو, کتنا ہی ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو اس کے پاس, پی ایچ ڈی کی ڈگری کیوں نہ ہو, سینسز کیوں نہ ہو جوانی میں, لیکن بڑھاپے میں جاتا ہے تو بالآخر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو دل و دماغ کا معاملہ ہے, اعضا ہیں, سوچ ہے, وہ جو علم ہے, وہ بالآخر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, یادداشت بہت کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ انسان دنیا میں دیکھ لے اس کا حال کیا ہوتا ہے, جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے ویسے بوڑھا آدمی بھی ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے مختلف چیزوں میں, بوڑھے انسان کے اندر بھی وہ چیز آ جاتی ہے. یہ چھوٹا بچہ جیسے کمزور ہوتا ہے ویسے بوڑھا آدمی جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. تو فرمایا منکم من یرد الی ارذل العمر, اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے اس کمزور اور ناکارا نکمی عمر تک. لکیلا یعلم بعد علم شیئا, تاکہ وہ کچھ بھی نہ جان سکے علم کے بعد. یعنی علم کے بعد کہنے کا مطلب جوانی میں بہت بڑے عالم تھے کسی بھی چیز کے, فزکس سے ہوں یا اور دیگر چیزوں کے, لیکن بڑھاپے میں حالت کیا ہوتی ہے اکثر و بیشتر آپ کے علم میں. بہرحال یہ نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, تاکہ انسان کے اندر تکبر اور جو خاص طور پر اپنے علم پر اترانے کا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو. انسان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ پاک نے دنیا میں بیان فرما دی. ان اللہ علیم القدیر, اللہ پاک سب کچھ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر شے پر قادر ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اب یہاں پر ایک شرک کی جو ہے مثال آ رہی ہے, دو مثالیں آئیں گی. ایک یہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دولت عطا فرمائی ہے, وہ آقا بنا ہوا ہے, اس کے بہت سارے غلام ہیں, تو کیا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ وہ آقا اپنی ساری کی ساری دولت غلاموں میں دے دے, یا کم از کم ایک غلام کو دے دے آدھی دولت, اب وہ دونوں کے دونوں برابر ہو جائیں؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے آقا آقا رہتا ہے, غلام غلام رہتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پاک نے اپنے اختیارات کسی اور کو دے دیے, حضرت علی کو وہ اختیار دے دیے کہ وہ جس کو چاہے جس کی چاہے مدد کریں, جس کو چاہے جنت میں لے جائیں, ظاہری بات ہے یہ اختیارات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. تو اب اگر کسی بھی شخص کو مخلوق میں سے اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا جائے, یا اللہ کا جو اصل اسٹیٹس ہے اس سے کم کر دیا جائے, مخلوق کے برابر کر دیا, یہ دونوں کے دونوں شرک ہیں. لہٰذا اس شرک کی یہاں پر مثال آ رہی ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ تمہارے درمیان اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے اعتبار سے. کسی کو اسٹیٹس میں, معاشی اسٹیٹس میں بہت اونچا کر دیا, معاشی اعتبار سے کروڑ پتی بنا دیا, اور ایک شخص ہے جو غریب ہے. یہ دونوں کے دونوں آزمائشیں ہیں. فمن لدینا خوب ملو بغاد بھی رزق ہی علامہ ملکت ایمانہم فہم فیہ سوا, تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو فضیلت دی گئی وہ لوٹا دے اپنا رزق, جو بھی اس کے پاس دولت ہے, اپنے غلاموں میں, علامہ ملکت ایمانہم, جو اس کے غلام ہیں ان کو وہ دے دیں, فہم فیہ سوا, اور وہ سارے کے سارے اس میں برابر ہو جائیں؟ ظاہری بات ایسا نہیں ہوتا. تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اسٹیٹس ایکول کر لے غلاموں کے ساتھ، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرے گا کہ اس کو اختیارات فراہم کر کے ان کو اپنے برابر کا بنا لے؟ ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں. افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں انکار کرتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اب ایک اور نشانی دیکھو، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہارے لیے تمہارے جیو میں سے بیویاں بنائی، تمہاری نو میں سے، تمہاری جنس میں سے اللہ پاک نے جو ہے وہ تمہاری بیویاں بنائی ہیں. اب یہ آج گہری ہے اس بات سے کہ کیا ہر انسان کی بیوی اس کی جنس سے یا اس کی نو سے بنائی گئی ہے، یا پھر یہ کہ ایک تخلیق کر دی گئی اسی سے مرد اور عورت چل رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں جو ہے اختلاف ہے. بہرحال یہ حدیث مبارکہ اس حوالے سے آتی، سورہ نساء میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پتلی سے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. بہرحال اس حدیث کی انٹرپریٹیشن میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ایک تخلیق ہوئی ہے پہلے ایک انسان کی، آدم علیہ السلام، پھر انہیں سے ان کا جوڑا بنایا گیا، اور پھر یہ جوڑے جو ہیں اسی سے بہت سارے انسانوں کو، انسانوں میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا گیا. تو واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہارے جیو میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفظا، اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان بیویوں سے بیٹے بھی بنائے ہیں اور پوتے بھی بنائے ہیں، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ پاک نے تمہیں پاکیزہ رشمے سے عطا فرمایا ہے. افبالباطل یؤمنون، تو کیا وہ لوگ باطل پر، ناحق شے پر ایمان لائیں گے؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. اب یہاں پر خاص طور پر جو گھر جو ہے، گھر کا نظام، اس میں بیوی، پھر بچے اور بچوں کے بچے، جو پوتا پوتی ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. وہ گھر جو بسا ہوا ہو، جس میں گھر میں افراد ہوں، لوگ ہوں، چلت پھرو، تو وہ گھر جو ہے وہ جنت ہوتا ہے. وہ گھر اس میں لوگ ہی نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں عجیب فلسفہ دیا گیا، دو بچے خوشحال کرانا، ظاہر بات ہے دو بچوں کے ساتھ خوشحال کرانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دو بچوں میں ایک بیٹی ہے تو وہ تو چلے گی اپنے گھر، ایک ہی بیٹا ہے وہی اگر آپ کا نہ ہو اور اس کی بھی اگر اولاد بہت کم ہو، تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو گھر کی رونق ہے وہ نہیں رہ پاتی. لہٰذا ہمارے ایک صاحب اس حوالے سے بالکل اپوزٹ کا جو بات معاملہ بیان کرتے ہیں کہ دو بچے خوشحال گھرانا نہیں، دو بچے ویران گھرانا. زیادہ بچے ہوں گے آپ کے تو ظاہری بات ہے آپ کی اولاد زیادہ ہوگی، تو آپ کے پوتے پوتیاں ہوں گے، تو گھر بسا ہوا ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو اپنی اولاد اور اپنے پوتا پوتیوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ فکر ہوتی ہے اور بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے. انسان کے نیچرل فینومینا ہے، جتنا پیسہ چاہیے اتنا ہی اس کو اولاد کی اولاد. آپ نے محسوس کیا ہوگا اولاد کی اولاد سے ماں باپ زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ دادا دادی اور نانا نانی جو ہیں شاید اپنی جوان اولاد کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے جتنا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، یہ جو بچے جن کو کہا جاتا ہے پوتا پوتی اور نواسے نواسی، اس کی طرف زیادہ توجہ. یہ ایک نیچرل چیز ہے اللہ پاک نے رکھی ہے. لہٰذا اللہ پاک نے یہاں پر اس کو ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور پھر بیویوں سے بیٹے بنائے اور بیٹوں سے پوتے بھی بنائے، گویا نسل در نسل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے. وہ رضا کا کم منت ہو یہ بات، اور اسی نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے عطا فرمایا ہے. تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں رزق کا آسمانوں میں اور زمین میں کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی استطاعت ہے، کوئی قدرت ہے، نہ اختیار ہے اور نہ ہی کوئی قدرت ہے ان کے پاس کہ وہ لوگوں کو رزق فراہم کریں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ الٹی سیدھی مثالیں بیان نہ کیا کرو. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں بیان کرنا جو خاص طور پر مشرکانہ عقائد میں ہوتی تھی اس سے منع کر دیا گیا. اب ایک اور بڑی پیاری مثال آ رہی ہے. اب یہ مثال یہ کہ ایک وہ بندہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے، دین کے لیے جہاد کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو گونگا ہے اور نہ وہ رزق کا یعنی کہا جاتا ہے نہ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہے، بلکہ جہاں پر بھی جا گڑبڑ کر کر آ جاتا ہے. تو ان دونوں کے دونوں جو کردار ہیں اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، تو اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی کہ ایک ایسے بندے، ایک ایسے غلام کی جو ملک میں آیا ہوا ہے، یعنی غلامی کی زندگی اختیار کر رہا ہے. لا یقدر علی شیء، اور وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. ومر رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو ہم نے رزق حسنا عطا فرمایا. یہ دو ہیں یہاں پہ مثالیں. ایک وہ غلام ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اختیار نہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، علم عطا فرمایا ہے، وہ ينفق منه سرا و ظاہرا، اور وہ اس رزق کے ذریعے خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی. حال یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ پاک نے دولت دی اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، نہ اختیارات ہیں اس کے پاس. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. تو تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے. کم از کم تمہاری یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. انسانوں میں سے وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگا رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو جانتے نہیں. ایک اور مثال، وضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ پاک نے ایک اور مثال بیان فرمائی دو مردوں کی یا دو غلاموں کی. احدهما ابکم، ان میں سے پہلا جو ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، اور وہ کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا. وہو کل علی مولا، اور وہ پورا کا پورا اپنے مولا اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہ، جہاں کہیں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے، یا لا یاتی بخیر، کوئی خیر کی بات نہیں لے کر آتا، الٹا کر کے آ جاتا سارا کام. حل یستویان، حل یستوی ہوا، حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، تو خود سوچو کیا یہ شخص برابر ہے اس کے کہ جو نیکی کا عدل کا حکم دیتا ہے. وہو علی صراط مستقیم، اور وہ شخص سیدھے رستے پر ہے. کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہیں؟ پھر وہی مثال آ گئی کہ ایک وہ شخص یہ گونگا ہے. یہاں پر اس سے مراد یہ کہ دین کی بات لوگوں کو بیان نہیں کرتا، اور مزید یہ کہ کھاتا اللہ کی ہے اور گاتا رحمان کی ہے، کھاتا رحمان کی ہے اور جو ہے وہ گاتا شیطان کی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتا. جبکہ اس کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے، ومن یامر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، باقاعدہ اس کے پاس اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، عدل کا حکم دے رہا ہے، دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ ہوا علی صراط مستقیم، اور سیدھے رستے پر بھی ہے. تو گویا ایک شخص ہے کہ جو وفادار ہے اپنے مالک کا، اور ایک وہ ہے جو باغی ہے، اس کی احکامات پر عمل نہیں کرتا. تو کیا باغی اور وفادار دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی برابر نہیں ہوتے. ایک بادشاہ سلامت ہے اگر ان کا اقتدار چھن جائے، اور وہ اگر اپنے اقتدار کی جد و جہد کر رہے ہیں اور اقتدار حاصل ہو جائے، تو وہ صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پاس کرتے ہیں کہ جو ان کے وفادار ہوتے ہیں، اور جو باغی ہوتے ہیں ان کو پھر سزا دی جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وفاداروں کو بدلہ عطا فرمائے گا جنت میں، خاص طور پر جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی جہاد کا معاملہ کر رہے ہیں، اور سیدھے رستے پر بھی ہیں، خود بھی اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض، اور زمین اور آسمانوں کے تمام غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہیں. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور جہاں تک معاملہ ہے قیامت کا، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آنکھ کا جھپکنا ہو، آؤ ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب. تو یا قیامت ایسی آئے گی کہ جس طرح ایک پلک جھپکتی ہے ادھر سے ادھر دیکھنا، اتنی جلدی قیامت آ جائے گی. کوئی اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا ایسا ہی ہے جیسے پلک جھپکنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہر شے پر قادر ہے. اب ایک اور مثال آئی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہیں تمہارے ماؤں کے رحموں سے نکالتا ہے، پیدائش ہوتی ہے تمہاری اس حالت میں کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے. انسان کا حال کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں انسان کا بچہ سب سے زیادہ کمزور بچہ ہوتا ہے. کبھی آپ غور کیجئے، چوزا ہے انڈے سے نکلتے ساتھ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ دو سال تک تو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ماں پر، اگر ماں کو توجہ نہ دے تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. تو یہ کتنا بڑا فرق ہے، ذرا غور کیجئے. پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر وہ سینسز اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس کی بڑھتی ہے. تو فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے بنایا سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت. اب یہ تین چیزیں آ رہی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئیں گی، یہاں پر سے میں اس کا تعارف کرا رہا ہوں کہ انسان کی نالج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. ظاہر بات ہے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اسی اعتبار سے آپ کی نالج ڈیولپ ہوتی ہے. وہ بچے جو اچھے ماحول میں رہتے ہیں، شارپ ماحول میں رہتے ہیں، وہ جلدی ان کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور جو ڈل بچے ہوتے ہیں ان کی اصل وجہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر کا ماحول ویسا نہیں ہوتا. یا اگر سینسز کو اللہ پاک نے دی ہے دیکھنے کے، سننے کے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت، لیکن اس کی بنیاد پر جب نالج میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آہستہ آہستہ سلو بٹ اسٹڈیلی، اس سے انسان پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے. چھوٹے بچوں کو اگر آپ ایسے ماحول میں چھوڑ دیجئے جو غور و فکر کرنے والا ہو، علم والا ہو، تو آپ محسوس کریں گے ان کی صلاحیت بہت جلدی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں، تو آپ کو آپ حیران رہ جائیں گے اتنا چھوٹا بچہ ایسے کیسے سوال کر رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ صلاحیت اس کی ڈیولپ کرتی ہے۔ تو فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے یعنی سننے کی صلاحیت، اسی طرح آنکھیں بنائی دیکھنے کی صلاحیت، والافئدہ، یہ افئدہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دو یا تین مطالب لیے گئے، یہ اس سے بنائے، اس سے ایک مراد جو ہے وہ عقل بھی لی گئی ہے، ایک مراد اس سے دل بھی لیا گیا، تو دل اور عقل یہ دونوں سے مراد لی گئی۔ فائدہ عام طور پر لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا تفاسیر کے نیچے لکھا ہوگا فائدہ، کہ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اور انسان کا خلاصہ اس کی عقل ہے۔ تو اللہ پاک نے غور و فکر کی صلاحیت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، کیوں دی ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر، اب ایک اور نشانی دیکھو ذرا، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہے پرندوں کی طرف، مسخرات، کہ وہ حکم کے پابند ہیں، مسخر کیے ہوئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کے اندر۔ اب ظاہری بات ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں کہ وہ آسمان میں اڑنا شروع کرتے، بہت مشکل سے آپ نے ان کو دیکھ دیکھ کر بلاخر جو ہے جہاز بنایا، جیٹ بنایا، لیکن کیا آپ ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں سے آسمان پر اڑ سکتے ہیں؟ لیکن پرندہ چھوٹا سا ہے، لیکن آپ دیکھیے کیا صلاحیت ہے اس کے اندر، یہ وہ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے، چیل ہیں اور خاص طور پر یہ گد وغیرہ ہیں کتنی ہائٹ پر جاتے ہیں، تو یہ آسمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم کا پابند بنایا ہوا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو نہیں تھامے ہوئے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ایئر کے اندر بیلنس جو انہوں نے کیا ہوا ہے، اپنے پروں کے ذریعے بیلنس کرتے ہیں اور کس طرح سے موو کرتے ہیں، خاص طور پر جو سکرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کتنی اسپیڈ سے موو کر رہے ہوتے ہیں، ذرا دیکھیے ان پر، تو یہ سارا بیلنس ان کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ تو اللہ پاک فرمارے نہیں تھاما ہوا ان کو کوئی مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان تمام چیزوں میں ہے نشانی اصل میں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، ایک اور نشانی دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کا سامان رکھا ہے، تسکین کا سامان رکھا ہے۔ اب یہ گھر جو ہے یہ اگر دنیاوی اعتبار سے اس پر اللہ کے دین نافذ ہو، شریعت اسلامی کی پابندی کی جا رہی ہو، تو یہ گھر واقعتاً جنت ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جب آپ گھر میں آئے سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی اپنی اولاد ایسی محبت رکھی ہے اللہ پاک نے اولاد کے اندر، کہ جب وہ آپ کو ویلکم کرتی ہے، سلام کرتی ہے، شریعت کی پابندی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر عمل ہو رہا ہے، تو آپ کو ایسی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے آنکھوں کی، کہ سارے دن کی تھکن انسان بھول جاتا ہے اور اپنی اولاد میں ایسا مگن ہو جاتا ہے۔ پھر بیوی ہے شریعت کی پابندی کرنے والی، اس کو دیکھ کر ظاہری بات ہے تسکین ملتی ہے۔ تو گھر میں آ کر ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بنایا سکون کا، سکون کی جگہ، یعنی وہاں پر اگر شریعت کی پابندی ہو تب، یہ نہیں کہ جس طرح یورپ میں ہوتا ہے، یورپ میں الٹا ہی معاملہ ہے، گھر جا کر انسان اور پریشان ہو جاتا ہے، اس سے بہتر یہ کسی نائٹ کلب میں چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، گھر میں بیوی کے بارے میں اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری ہے بھی نہیں، اسی طرح میری غیر موجودگی میں کیا کرتی رہتی ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتا، پھر یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اولاد میری ہے یا نہیں، لہٰذا گھر بجائے جنت کا سامان ہونے کے الٹا جہنم بنا ہوا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، خاص طور پر خودکشیاں کی جا رہی ہیں اور طلاق بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کے گھر گھر رہے نہیں، وہ جو شریعت کی پابندی کی وجہ سے گھر بنتا ہے وہ اصل میں جنت کا معاملہ۔ وہ جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں میں بھی گھر بنائے، اس سے مراد ہے خیمے، بڑے بڑے خیمے جو بنتے تھے اونٹ کی اور دیگر جانوروں کے کھالوں سے۔ تستخفونھا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تم اس کو بہت ہلکا پاتے ہو جب تمہیں موو کرنا ہو، کوچ کرنا ہو اس وقت بھی، یا جب تمہیں قیام کرنا ہو اس وقت بھی۔ اب خانہ بدوش ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، یا آپ بھی گئے ہوں کبھی پہاڑوں پر، تو خیمے ساتھ لے کر جاتے ہیں، بڑے آسان ہوتے ہیں، ان کو اٹھایا آپ نے کھوکا اور اس نے جو رات بسر کر لی، سردی ہے گرمی ہے اس کی ریزرویشن ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب موو کرنا ہو آسانی سے فولڈ کیا اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ تو گویا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے جانوروں کی جو جلدیں کھالیں اس کے اندر بھی تمہارے لیے خیمے کی صورت میں گھر بنائے۔ ومن اسوافہا، اور اسی طرح ان کے اون سے، و اوباریہا ان کے پشم سے، و اسعاریہا ان کے بالوں سے، اساسن تمہارے لیے سامان بنایا، و متاع الہین اور ایک وقت مقرر تک کے لیے برتنے کا سامان ہے۔ جانوروں کی کھالوں سے اور اس کے جو ریشم ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو معلوم ہے بڑی چیزیں بنتی ہیں، اس سے کپڑا بنتا ہے، اس سے جو ہے آپ کا قالین وغیرہ بنتا ہے، اسی طرح سویٹر بن رہے ہیں، جیکٹس بن رہی ہیں، ساری چیزیں اسی سے بنتی ہیں. تو تمہارے لیے اس میں متاع ہے لیکن ایک وقفے مقرر تک کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہارے لیے پیدا فرما دیے ان چیزوں میں سے سائے، کچھ ایسے درخت بنا دیے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی جس کے سائے ہوتے ہیں بڑے گہرے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہ بنا دی. آج تو آپ کو معلوم ہے افغانستان میں خاص طور پر جنگ تھی، اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ بہترین پناہ گاہیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، یہ خاص طور پر پہاڑوں کو. اور اسی طرح پہاڑ کے اندر غار ہوتی ہیں، جی رات کے وقت سفر کر رہے ہیں آپ کو رکنا ہے کہیں پہاڑ میں آپ اسٹے کر لیجیے. تو یہ نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وجعل لکم سرابیل، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے بنائے کرتے، یہ جو تمہارے کپڑے ہیں یہ بھی نشانی ہے. تقیکم الحر، وہ کرتے تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے. سب گرمی کے موسم میں کبھی آپ کرتا اتاریے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کیا ٹیمپریچر ہے، لیکن جب آپ کرتا پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے پریزرویشن ہوتی ہے آگ سے. اسی طرح وہ سرابیل، ایسے کرتے بھی تقیکم باسکم، جو تمہیں بچاتے ہیں جنگ میں خاص طور پر. اب یہ زرہ ہوتی تھی اس زمانے میں، اور یہ زرہ پیدا سب سے پہلے بنائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے. اللہ پاک نے صلاحیت کا فرمائی تھی داؤد علیہ السلام کو کہ لوہے کو وہ مولڈ کر لیا کرتے تھے، اور ایسی انہوں نے پھر جو ہے وہ زرہ بنائی کہ وہ آسانی سے پہن لی جاتی. اس کو آج آپ بلڈ پروف جیکٹ کہتے ہیں. وہ بلڈ پروف جیکٹ کیا؟ آپ کو گولی سے بچاتی، اس زمانے میں تلوار سے تیر سے بچاتی تھی. تو اللہ پاک نے تمہارے لیے بنائے جو تمہیں لڑائی کے وقت محفوظ رکھتے ہیں. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ پاک تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرماتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما برداری بھی اسی کی اختیار کرو. یہ نعمتیں اس نے دی ہیں تو اسی کے سامنے جھکو. فان تولوا، لیکن یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد آپ نعمتیں گنتے چلے جائیے، شہد آیا، دودھ آیا، شراب آئی، پانی آیا، اسی طرح گھر اللہ پاک نے بنائے، بیویاں بنائی، اولاد بنائی، اسی طرح پوتے بنائے، اور نہ جانے کیا کیا پیچھے آپ نے محسوس کر لیا ہوا، کتنی ساری چیزیں ہم نے جو دیکھی. ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر انسان ادا نہ کرے، پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ، یہ ساری نعمتیں استعمال کرو پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل بات کو واضح فرما دیں صاف طور پر. یعرفون بنعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. ہر انسان کے اندر یہ فطری طور پر اللہ کی محبت اور خاص طور پر نعمتوں کا جو وہ معرفت رکھی گئی ہے، لیکن انسانوں میں سے میجورٹی کا حال کیا ہے؟ ثم ينكرونها، بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے. وہ اکثرهم الكافرون، اور ان میں سے اکثر وہ جو کافر ہیں، ناشکرے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ان کو کفر کرتے ہیں. ويوم نبعث في كل امة شهيدا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. ثم لا يؤذن للذين كفروا، اور نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ولا هم يستعذبون، اور نہ ہی ان سے معذرت قبول کی جائے گی. اب یہ موضوع جو ہے اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں بھی آ چکا ہے کہ ہر امت کے ساتھ جو ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رسول کو مبعوث فرمائے گا، اس کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور رسول سے سوال کیا جائے گا کہ آپ تک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پہنچا تھا وہ آپ نے اپنی امت کو پہنچایا نہیں پہنچایا. پھر بعد میں امت سے سوال ہوگا. تو گویا یہاں پر بھی موضوع آ رہا ہے، سورہ نساء میں بھی آیا، جس دن ہم مبعوث فرمائیں گے، اٹھائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے شہیدن، ایک گواہ، ایک رسول. ثم لا یوزنو للذین کفروا، اور پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ولا ہم یستعذبون، اور نہ ہی ان سے عذر قبول کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، فلا یخففوا عنہم، تو ان سے ہرگز کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اب جب عذاب میں ہوں گے جناب، آگ میں، اور وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جن کو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پکارا کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے یہ وہ شریک تھے جنہوں نے خود سے شریک بنائے ہوئے تھے. انہوں نے نہیں کہا، ان کی تعلیمات ایسی نہیں تھی کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کوئی ایسی بات کہہ کے گئے تو میرے مجھے بات تو مجھے پکارنے لگنا یا غوث العظم مدد کہنے لگنا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں کوئی بات ملتی ہے کہ میں خدا ہوں اور مجھے جو ہے پکارنے لگنا، یا اے مشکل کشا کے نام سے جو پکارا جاتا ہے، اے مولا علی یا مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. ظاہری بات ہے یہ ساری باتیں حضرت علی نے تو نہیں کہی، نہ ان کی تعلیمات ہیں. تو ظاہری بات ہے جب وہاں پر جب دیکھیں گے اپنے شریکوں کو جن کو پکارا کرتے تھے دھڑلے سے, اب ظاہری بات ہے وہ جو شریک ہیں وہ بھی صاف اعلان کر دیں گے, اعلان برات کر دیں گے کل بھی ہم نے پڑھ لیا. تو فرمایا وحیدہ لگینا اشرک شرکا وحیدہ راہ لگینا اشرک شرکا, جب دیکھیں گے وہ لوگ جو اپنے شریکوں کو قالوا ربنا ہاؤلاء شرکاؤنا, تو وہ کہیں گے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شرکا, یہ ہمارے شریک ہیں جن پر ہم بھروسہ کیا کرتے تھے. الذین کنا ندعو من دونک, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا. اب ذرا الفاظ سنیے, وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ, وہ جو شرکا تھے جن کو پکارا جاتا تھا وہ ساری کی ساری بات انہی کی طرف لوٹا دیں گے, اور انہی کی طرف گویا کہ ان کی بات لوٹا کر کہیں گے انکم لکاذبون, تم جھوٹ بول رہے ہو, ہم نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اور وہ یعنی جو بھی شرکا تھے جن کو پکارا گیا, جن کی عبادت کی گئی, جن کی پوجا کی گئی, وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیغام آج ہی بھیجیں گے. گویا وہ تو خود ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر واقعتاً اللہ نے پکڑ ہی لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو فرمایا وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیغام آج ہی بھیج رہے ہوں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور گم ہو جائے گا ان سے جو کچھ بھی یہ اس طرح کیا کرتے تھے. الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور جنہوں نے اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکا, زِدْنَاهُمْ عَذَابًا, ہم اضافہ کریں گے ان کے عذاب میں, فوق العذاب, ان کے اوپر عذاب, بما کانوا یفسدون, اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, یہ پھر دوبارہ موضوع آ رہا ہے, سورہ نساء میں بھی آیا, یہاں پر بھی آ رہا ہے, جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ, ایک رسول, علیہم, ان کے اوپر, ان کے خلاف, وہ رسول اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا. من انفسہم, جو انہی میں سے تھا, وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ کی حیثیت میں لائیں گے. یعنی سب سے پہلے امت کے رسول کو اٹھایا جائے گا, اس سے سوال ہوگا کہ آپ تک اللہ کا کلام پہنچا تھا یا نہیں, پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے وہ پیغام اپنی امت کو پہنچایا یا نہیں. ظاہری بات ہے رسول نے اگر یہ کام کر دیا تو وہ بری ذمہ ہو جائیں گے, اور اگر امت تک پیغام پہنچا اب امت جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوگی. لہٰذا یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ تین مرتبہ آیا, یہاں پر دو مرتبہ آ رہا, سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں بھی آیا, تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ جب انہوں نے وہ آیت مبارکہ سنائی حضور کو, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوگا وہ دن جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہ کے طور پر لائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, آپ نے فرمایا رک جاؤ, اور دیکھا تو آپ کی داڑھی جو تھی وہ آنسو سے تر تھی. گویا احساس تھا اللہ کے رسول کو کہ قیامت کے دن ان کو یہ گواہی دینی ہے. تو فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے نازل فرمائی آپ کے بری کتاب جو تفصیل بیان کرتی ہے, یا تفصیل بیان کرنے کے لیے ہر شے کے, یعنی جو ہدایت کے لیے انسانوں کی جس کو ضرورت ہے ہم نے اس کی تو وضاحت فرما دی. وہ خدا و رحمہ, وہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے, وہ بشرا للمسلمین, اور اس میں خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے جو اس کے سامنے فرما برداری اختیار کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. اب یہ جو آیت نمبر 90 ہے اس کی اہمیت ہے خاص طور پر, ایک تو یہ کہ بڑی اہم آیت مبارکہ, اس میں اللہ پاک نے دین اسلام کی خاص طور پر معاشرتی احکامات بیان فرمائے. ایک آیت کی تشریح میں دو رکوع آئیں گے انشاءاللہ, سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع, تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن مزید اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ تھے بعد میں, ان کا دور خلافت بڑا گولڈن ایرا کہلاتا ہے, انہوں نے یہ خطبات جمعہ میں جو اس کو ایڈ کروایا تھا. لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے, تو انہوں نے منع فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو صحابی رسول کے متعلق, اور ظاہر آپس میں مسئلہ تھا بنو امیہ بنو عباس کا, بڑا گہرا جو ہے وہ جھگڑا چل رہا تھا. تو بنو امیہ کے جو دور خلافت تھا اس میں ایسا دور بھی آیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ باتیں کرنا شروع کر دی خطبہ جمعہ میں, لہٰذا انہوں نے منع فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ ایسی بےہودہ باتیں اس میں استعمال نہ کرو, بلکہ یہ آیت مبارکہ جو خطبہ جمعہ میں پڑھنی چاہیے. اور ان کے دور خلافت سے آج تک الحمدللہ خطبہ جمعہ میں یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون, آیت نمبر 90 ہے. جیسے میں نے بتایا کہ پوری تشریح یہ اصل میں پورا کا پورا معاشرتی نظام ہے جو کہ اس میں بیان کیا گیا, سوشل ایولز اور سوشل ویلیوز کا کانسیپٹ ہے جو اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا ہے, اور اسی کی تشریح انشاءاللہ آئے گی آج ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع. ان اللہ یامر بالعدل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, والے احسان اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے, وہ ایتا ذی القربا اور رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ تین باتیں آ گئیں, گویا سوشل ویلیوز ہیں جو بیان کی گئیں. اور نمبر تین سوشل ایولز کیا ہیں؟ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور وہ تمہیں منع فرماتا ہے بے حیائی سے, ناشائستہ اعمال سے یعنی مکروہات سے, برے اعمال سے, اور ستا سرکشی سے. یعظکم, وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے, واعظ فرماتا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو. اب دیکھیے اسلامی حکومت میں یہ اسلامک اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ خاص طور پر معاشرتی احکامات کو امپلیمنٹ کروائے. معاشرتی احکامات میں پہلی بات کیا ہے؟ معاشرے میں عدل ہونا چاہیے. عدل کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر عدل کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے انصاف, جبکہ عدل اور انصاف میں فرق ہوتا ہے. انصاف کسے کہا جاتا ہے, عدل کس کو؟ ایک مثال سے آپ سمجھ جائیں گے. انصاف کے معنی ہوتے ہیں نصف سے, نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا. مثلا ایک روٹی تھی, ایک نوجوان ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے تین سال کا, اور ایک نوجوان ان کے درمیان ابھی تقسیم کرنی ہے, تو انصاف یہ ہوگا کہ آدھی آدھی روٹی تقسیم کر دی جائے. تین سال کے بچے کو آپ نے آدھی دے دی, ایک جوان کو آدھی دے دی, تو یہ انصاف تو ہو گیا, لیکن عدل نہیں ہے. عدل اس لیے نہیں ہے کہ تین سال کے بچے کی ضرورت کم ہے, اس کو اگر آپ پاؤ روٹی دیں تو اس کا معاملہ چل جائے گا, اور بڑے جو جوان ہیں اس کی ضرورت زیادہ, اس کو آپ جو ہے زیادہ روٹی دیں گے تو عدل ہوگا. اسی اسباب سے ہمارے دین نے عدل کا حکم دیا ہے, اور عدل ہی پہ بیس کرتے ہوئے وراثت کے احکامات آپ نے پڑھے. لڑکا اور لڑکی, بہن بھائی, دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں, لیکن انصاف نہیں ہے ان کے درمیان. ظاہری بات ہے وراثت جب تقسیم ہوتی ہے اس میں انصاف تھوڑا ہی ہے کہ اگر 100 روپے اگر جو ہے باپ کی وراثت ہے تو 50-50 روپے دے دینا چاہیے لڑکے لڑکے کو, یہ انصاف ہوگا. لیکن عدل کیا ہے؟ عدل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا, عدل یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے. جتنا حق لڑکی کا ہے ایک تہائی وہ اللہ پاک نے اس کو دے دیا, اور دو تہائی حق جو ہے وہ لڑکے کا اللہ پاک نے اس کو دے دیا. لیکن انصاف تو نہیں ہے یہ, انصاف تو 50-50 یا 50-50 ہونا چاہیے تھا. لیکن عدل کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا. تو فرمایا ان اللہ یامر بالعدل, اللہ پاک تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, اور یہی وہ حکم ہے جس کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم ہوگی. اور اسلامی حکومت کا اصل سلوگن ہی عدل ہے. اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے دین کی تعلیمات کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ عدل ہے. ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں دنیا بھر کے اسکالر آئے ہوئے تھے, مسلم بھی تھے, کرسچن بھی تھے, یہودی بھی تھے. وہاں پر لوگوں کو بلایا جا رہا تھا بار بار, اور جو آخری اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کو بلا کر یہ کہا گیا کہ آپ اپنے دین کا ایک جملے میں یا ایک لفظ میں خلاصہ بیان کر دیجیے. ایک کرسچن آیا, اس نے کہا جناب ہمارے دین کا خلاصہ ہے لو ٹو آل, محبت ہونی چاہیے سب کے لیے. مسلمان عالمی دین کھڑے, انہوں نے کہا ہمارے دین کا خلاصہ ہے عدل قائم کرو, جسٹس. جب تک عدل نہیں ہوگا محبت کیسے ہوگی بھائی؟ آپ کو معلوم ہے اس وقت میرا حق کھا رہا ہے, یہ مجھے میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, کیا آپ اسے محبت کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ کے دل میں اس کے خلاف بغاوت ہوگی. تو جب تک عدل نہیں ہوگا محبت ہو ہی نہیں سکتی. تو اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ عدل قائم کرو. یہی آپ آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ شورا میں. وہ امیر کو لیا دلا بہین کم, مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. عدل کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دیا جائے, عورت کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے, مرد کا جو حق اس کو دے دیا جائے, سرمایہ دار کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے, اور مزدور کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے. سرمایہ دار مزدور پر ظلم نہ کرے, مزدور سرمایہ دار پر ظلم نہ کرے, بیوی شوہر پر ظلم نہ کرے, شوہر بیوی پر ظلم نہ کرے. یہ ہے عدل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے. ہر اعتبار سے اس میں عدل موجود ہے, توازن موجود ہے. تو اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا. اور احسان کیا ہے؟ احسان کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے بھلائی کرنا, یہ بھی عام طور پر ترجمہ صحیح ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی, آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجیے. احسان حسن سے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو بڑے خوبصورتی سے کرنا. مثال کے طور پر والدہ محترم نے پانی مانگا. اب پانی دو طرح سے دیا جا سکتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے کمپیوٹر پہ, بہت اہم کام کر رہے تھے, والدہ نے پانی مانگا, بہرحال دینا پڑے گا. فوراً آپ اٹھ کے گئے مجبوراً, والدہ نے مانگا ہے. جیسے تیسا گلاس ملا آپ نے پانی بھرا اور لا کے والدہ کے سامنے رکھا اور دوبارہ جا کے کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے. ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوا والدہ نے مانگا, آپ نے سارا کام چھوڑ دیا, آپ گئے آپ نے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے, پھر گلاس دھویا, پھر اچھا سا پانی جو بہترین پانی آپ کے پاس اویلیبل تھا وہ آپ نے بھرا, والدہ محترمہ نے سامنے پیش کیا, اور جب تک وہ پیتی نہیں آپ وہاں کھڑے رہے اطمینان سے. جب انہوں نے پانی پی لیا آپ نے واپس گلاس لیا اور جا کر رکھ کر آ گئے. دونوں صورتحال میں آپ نے پانی دیا ہے, لیکن کون سا بہتر ہے آپ جانتے ہیں, وہ جس میں احسان کی روش تیار کی گئی. تو احسان کیا ہے؟ کسی کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا, یہ ہے احسان. لیکن اس میں جو عدل اور احسان یہاں پر ساتھ ساتھ بیان ہے اس کو سمجھ لیجیے. عدل کیا ہوتا ہے؟ کہ حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے. اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ کہ اس کے حق سے اس کو زیادہ دے دیا جائے. مثال کے طور پر ایک مزدور آپ لائے, آپ نے اپنا گھر دکھایا, بھائی اسے صفائی کرنی ہے, کتنے پیسے لوگے؟ 300 روپے اس نے لے لیا آپ سے, میں 300 روپے لوں گا. اب اس نے سارے دن محنت کر کے آپ کے گھر کی صفائی کی بہت اچھی طرح, آپ جب شام کو آئے تو آپ خوش ہوئے, بہت جناب بڑا اچھا کام کیا اس نے. فوری طور پر 300 روپے نکال کر آپ نے اس کو دیا, یہ عدل جو اس کا حق تھا آپ نے دے دیا. لیکن آپ نے سوچا کہ اس نے اتنی محنت کی ہے, اتنا خاص کام کیا ہے, اتنا خوبصورت اس نے بنایا, تو میں اس کو کچھ زیادہ دے دوں, 350 روپے اس کو دے دوں. وہ 50 روپے جو آپ کو اس کو دے رہے ہیں وہ اس کا حق نہیں ہے, وہ آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے احسان کیا, اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. تو یہ عدل اور احسان. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو, حقدار کو اس کا حق دو, احسان کی روش اختیار کرو, یعنی حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دو. اگر دنیا میں اچھائی کے روش اختیار کرو گے, احسان کرو گے, تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, دنیا میں انسانوں کے ساتھ احسان کرو گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کرے گا. اور نمبر تین, و ایتاء ذی القربا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو, خاص طور پر والدین کے. وہ ینہا عن الفحشاء, اور تین چیزیں ایسی ہیں جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے, اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آ رہی ہے, بربادی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے, وہ فحاشی, بے حیائی, برے کام, اور اسی طرح سرکشی کرنا. یا یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ پاک تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کر لو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا کرو, اذا عاہدتم, جب تم عہد کرو, وَلَا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ, اور اپنی قسموں کو نہ توڑو, بعد توکیدہا, اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اب یہ جو خاص طور پر عہد و پیمہ ہوتے ہیں, چاہے وہ اللہ سے کیے ہو یا آپس میں, اور خاص طور پر وہ عہد و پیمہ, وہ کانٹریکٹ یا وہ سوشل کانٹریکٹ, خاص طور پر اس میں اللہ کو گواہ بنا دیا جائے, اللہ کو ضامن بنا کر آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم یہ معاملہ آپس میں طے کر رہے ہیں, تو ایسے معاملات جس میں اللہ کو گواہ بنا لیا جائے اس کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. فرمایا ان قسموں کو نہ توڑو پختہ کرنے کے بعد. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا, حالانکہ تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس پر کفیل بنایا تھا, ضامن بنایا تھا, تو جس چیز میں اللہ کو گواہ بنا لو, اب خاص طور پر اس قسم کا, اس وعدے کا خیال رکھو. ان اللہ یعلم ما تفعلون, اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا, اور دیکھو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک عورت تھی مکے میں, اس کا معاملہ یہ تھا, پاگل عورت تھی, سارا دن محنت کرتی تھی, کپڑا بناتی تھی, سوت بنایا, اور رات کو جو ہے اس کو چیر پھاڑ کر دیا, گویا پھاڑ دیا. تو یہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں اس کو تم خود ہی جو ہے اس کو اہمیت دے رہے ہو, اس کو پڑھ رہے ہو, اس کو سیکھ رہے ہو, لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اس کے بعد میں اس پر عمل نہ کرو. تو گویا اس عورت ہی کی طرح ہے کہ جو کپڑا بنا کے بعد میں پھاڑ دیتی ہے. تمہاری اپنی تعلیمات شریعت کی ہیں, اگر تم اس پر حکم پر عمل نہیں کرو گے تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں رہے گی. لوگ بولیں گے بس یہ کہنے کی باتیں, وعدہ پورا کیا کرو, وعدہ تو پورا کرتے نہیں ہیں, بس یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ کرتے نہیں. تو اپنے دین کو, اپنی شریعت کو بدنام نہ کرو, خدا نہ خواستہ اس پر عمل نہ کر کے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, اور دیکھو تم بناتے ہو آپس میں قسموں کو ایک دوسرے کے درمیان دخل اندازی کا ذریعہ. ان تکونا امتن ہی اربع من امہ, کہ ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے, زیادہ آگے بڑھ جائے, یعنی ان قسموں کے ذریعے تم آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی بھی کر دیتے ہو. انما یبلوکم اللہ بھی, اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے. ولی بینن لکم یوم القیامہ, اور خاص طور پر وہ تمہیں قیامت کے دن, ولی بینن لکم یوم القیامہ, خاص طور پر وہ قیامت کے دن اس کو واضح فرمائے گا. ما کنتم فیہ تختلفون, جس کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا, اور اگر اللہ پاک چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, تمہارے درمیان اختلاف ہی نہ ہوتا. ولا کی یضل من یشاء, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے, ویہدی من یشاء جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. ولا تسألن عما کنتم تعملون, ہاں بالآخر اللہ پاک تم سے ضرور سوال کرے گا, یعنی تم سوال کیے جاؤ گے ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, اور دیکھو اپنی ان قسموں کو آپس میں دخل اندازی کا ذریعہ نہ بناؤ. قسموں کا اور وعدوں کا یہ جو اعتماد ہوتا ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو. فتزل قدمهم بعد ثبوتها, تو تمہارے اپنے قدم جو ہیں وہ جمنے کے بعد پھسل جائیں گے. فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ, اور بلاخر تم چکھو گے برائی کا وبال, کیونکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے. ولکم عذاب علیم, اور پھر تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اب اس میں جو خاص طور پر شریعت کی تعلیمات میں وعدے کی پاسداری ہے, یہ اصل میں اعتماد کے لیے, کہ اگر ہر شخص وعدہ کرے اور مومن بھی کہلائے اپنے آپ کو وعدہ توڑ دے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, باہمی اعتماد نہیں رہے گا, اور جو باہمی اعتماد رہے تو معاشرہ ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا, معاشرے کی صحت برقرار رہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو. تو ایسا نہ کرو کہ قسمیں کھانے کے بعد توڑ دو, وعدے کرو ان کو پورا نہ کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہاری آپس میں جو کانفیڈینس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جس معاشرے میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو, جیسے ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے میں الٹا ہی معاملہ ہے. اصول یہ ہے کہ ہر شخص کو ایماندار سمجھو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بےمان ثابت نہ کرے. ہمارے معاشرے میں اصول یہ کہ ہر شخص کو بےمان سمجھو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ایماندار ثابت نہ کرے اپنے قول سے اپنے عمل سے. تو یہ اصول واقعی یہ موجودہ زمانے میں بالکل الٹا ہو چکا, اور صحیح ہے. آپ کس پر اعتماد کریں گے؟ کسی کو پیسے دے کے دیکھیے تو وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. بھائی مجبوری میں آپ کو قرض دے دیا تھا, خدا کے لیے واپس کرو, وہ بہت خوشی سے کہیں گے آپ سے وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا, وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. بڑی یعنی خوشحالی, بڑی خوش و خرم ہو کے یہ باتیں کہہ رہے ہو تم لوگ بڑے فخر سے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. وعدہ اس لیے تھوڑی کیا تھا ہم نے آپ سے پورا کریں گے, وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا, قرض لیے تھوڑی لیا تھا جو ہم آپ کو دیں گے. اور مزید بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا. دوست آپ نے کہا تو بھائی خفا ہونے کی کیا باتیں, دے ہی دیں گے آپ کو. بہرحال میرے بھی کچھ ایسے ساتھی تھے, پیسے لے لیے لیکن اب تقریباً 3 سال ہو گئے دینے کا نام نہیں آتا. بار بار جاؤ ان کے پاس, ابھی لے لینا, بعد میں لے لینا. نتیجہ کیا ہوا, دوستی ختم ہو گئی. جب اعتماد ہی نہیں رہا, ایک شخص وعدہ کر کے نہیں دے رہا, اور اس کا ایک اور نتیجہ نکلا, بڑا بیڈ امپیکٹ اس کو کہہ لیجئے, کہ اب اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے جو ضرورت مند ہے اور جینیئن ہے بالکل کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن سابقہ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا وہ ایسا برا تھا, آپ نے کہا بھائی جاؤ میں نہیں دیتا, بھائی جاؤ, اس کا نتیجہ کیا ہوا, جو ضرورت مند تھا وہ پھر اس کی ضرورت جو ہے وہ آپ نے پوری نہیں کی. تو یہ جو باہمی اعتماد ہے, خاص طور پر قرض لینے کا معاملہ ہو, اگر اس کو پورا کیا جا رہا ہو وقت پر, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. حدیث و مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض لیتے وقت یہ نیت کرے گا, مجبوری میں قرض لے رہا ہے اور نیت کرے گا کہ میں اس کو ضرور ادا کروں گا, تو وہ قرض پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے, اس قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے. لیکن نیت ہی نہ ہو دینے کی, تو پھر ظاہری بات ہے باہمی اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جو بڑے بڑے سیاست دان ہیں, یہ نیب زدگان, ان کے تو اصول ہی یہی ہے کہ کھا جاؤ پی جاؤ, بعد میں دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہمارے یہاں ایک پارٹی ہے باقاعدہ ایسی جو پوری طرح کھا پی کر انہوں نے ہاتھ پر اچھی طرح مار لی ہے. اب جب حکومت کا مسئلہ آیا, حکومت بنی نہیں رہی تھی, ایک ووٹ زیادہ تھا, لہٰذا 12 افراد لیے گئے, 12 گھوڑے تیار وہاں سے ادھر لیے گئے, اور ان کو جناب پیٹریوٹ کا خطاب دے دیا گیا. پیپلز پارٹی کے نام سے مشہور ہے, اپنے نام ہی لے لیتا ہوں. بہرحال اس میں 12 افراد انہوں نے لیے, سارے کے سارے منسٹر بنائے گئے, سارے کے سارے منسٹر, اور یہ منسٹری ان میں سے اکثر و بیشتر 6 خاص طور پر وہ ہیں کہ جن پر نیب میں مقدمہ چل رہا تھا, اور نیب نے ان کو قرار دیا کہ یہ کروڑوں روپے کھائے ہوئے ہیں. اور وہ چیف, وہ منسٹر بن گیا انٹیریئر منسٹر فیصل صالح حیات صاحب, شیر پاؤ صاحب وہاں کے ابھی بھی منسٹر ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو قوم کا پیسہ کھائے ہوئے ہیں, کوئی شک نہیں اس بارے میں. ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ محل بنائے, سرے محل اور نہ جانے کون کون سے محل بنا کر بیٹھے ہیں, قوم کا پیسہ کھائے ہوئے ہیں, اعتماد ختم ہوا قوم کا, لیکن یہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہماری قوم انہی کو اپنے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہے. بارہ اس قوم کا بھی عجیب معاملہ ہے. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا, اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کے عوض, اللہ کے عہد کے عوض تھوڑا سا مول نہ لیا کرو. جو تم اللہ سے وعدہ کرو, اللہ کو گواہ کر کے اس کو پورا کیا کرو, اس کے عوض دنیا کے ٹکے حاصل نہ کرو. انما عند الله خير لكم, انما عند الله خير لكم, یقیناً جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کو تم تعلمون, اگر تم جانو. ما عندکم ينفد, دیکھو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. ما عندکم ينفد, ختم ہو جائے گا, چاہے کروڑ پتی کیوں, ادا ارب پتی کیوں نہ ہو. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا. یہ اصل میں بہت موٹی حقیقت ہے, اگر ہماری کھوپڑی میں بیٹھ جائے تو دنیا میں انسانی معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ اللہ پاک نے دیا امانتاً, اور یہ ختم ہونے والا ہے, اور اس کے متعلق اللہ پاک ہم سے سوال کرے گا. اور اگر اس دنیا کی نعمتوں کو ہم نے پراپرلی یوز کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کے معاملہ کر لیا, آخرت میں جمع کر لیا, تو فرمایا وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اسی بات کو سورۃ الاعراف میں فرمایا, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ جو آخرت ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے, وہ ابقا ہمیشہ رہنے والی ہے. اگر یہی حقیقت انسان کی سمجھ میں آ جائے, اس کو کہا جاتا خوف خدا پیدا ہو جائے, آخرت کا یقین پیدا ہو جائے, تو آج جو معاشرے میں ظلم و ستم ہے, لوٹ گھسوٹ ہے, وہ ساری ختم ہو جائے گی. بھائی دنیا کی حقیقت کیا ہے, یہ اگر میں اس سے کچھ حاصل کر بھی لوں گا تو کب تک رہے گا میرے پاس؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو دے ہی دوں, صدقہ دے دوں, یا اور اس کے لیے خیرات کر دوں, آخرت میں جو ثواب مل جائے گا. یہ بالکل ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے انسان کا, بہیویئر چینج ہو جاتا ہے, نقطۂ نگاہ ہی چینج ہو جاتا ہے. جس طرح صحابہ کرام کا ہوا, وہی لوگ جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, جب اللہ کے رسول نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا تو وہی لوگ ہیں جو اپنی جانیں دوسروں کے لیے قربان کرنے والے بن گئے, اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. یہ ہے اصل میں بیہیویئر آخرت پہ یقین کا, جس سے انسان کا کردار بہتر ہو جاتا ہے. تو فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور لازمن ہم بدلہ دے کے رہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے اعمال کا, ان کے اعمال میں خاص طور پر جو بہترین اعمال کیے اس کے اعتبار سے اللہ پاک ان کو بدلہ عطا فرمائے گا. اب یہ بھی آیت مبارکہ بہت اہم ہے, انسان کے سارے اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے. کبھی آپ محسوس کرتے ہیں بڑا انصراف صدر ہے, نماز پڑھنے بڑا مزہ آ رہا ہے, کبھی نماز آپ کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے, مصیبت کا لفظ خیر اچھا نہیں ہے. واقع یہ کہ کبھی آپ تھکے ہوئے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, فرض نماز ہے لیکن پڑھنی پڑ رہی ہے, وہ پوری انصراف صدر کے ساتھ آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور کبھی کبھار بڑا انصراف صدر ہوتا ہے رمضانوں میں, خاص طور پر جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں بڑی توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اب جو بدلہ ملے گا انسان کو وہاں پر ان اعمال کے اعتبار سے ملے گا جو اس نے بہترین اعمال کیے, اس کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا. وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ پاک عطا فرمائے گا. اسی طرح من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو کوئی بھی کوئی عمل کرے گا, کوئی بھی اچھا عمل صالحا نیک عمل کرے گا, من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو, لیکن شرط کیا ہے, وہ مومن, شرط یہ کہ وہ مومن ہونی چاہیے. مومن اگر ہوگا, اللہ پر ایمان ہو, اخلاص ہو, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا. اور اجر و ثواب کیا ہے, وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم لازمن اس کو زندگی عطا فرمائیں گے, انتہائی پاکیزہ زندگی, گویا جنت کی زندگی اس کو جو دی جائے گی وہ انتہائی پاکیزہ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی زندگی میں بھی پاکیزگی وہ محسوس کرے گا. اگر اخلاص کے ساتھ انسان عمال کر رہا ہو اللہ کے لیے, تو ایک خلوص کے ساتھ عمال کرنے کے نتیجے میں دنیا کی زندگی بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور لازمن ہم ان کا اجر عطا فرمائیں گے, ان کو بدلہ دیں گے ان کے بہترین اعمال کے اعتبار سے جو کیا کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اب قرآن کو پڑھنے کے اعتبار سے آداب میں نے تعارف قرآن میں آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو سب سے بڑی نیکی کا عمل ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے نیک اعمال میں وسوسہ اندازی کرتا ہے شیطان, اس کو پسند نہیں آتا. تو جب بھی انسان قرآن کی قراءت کرے تو اس کے لیے لازم کیا ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, تو جب آپ قرآن پڑھا کریں, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو آپ شیطان مردود کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کریں. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ, اور یقیناً وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا, عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا, اہل ایمان پر, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور ان لوگوں پر جو توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اب دیکھیے توحید کی بالکل توحید کا حاصل ہے توکل, اور شرک کا جو بالکل اپوزٹ ہے وہ جو یہاں پر بیان ہوا. یہ جو شیطان ہے, جب وہ لوگ کے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ان پر اس کا کوئی اختیار نہیں. تو اگر واقعتاً اللہ کی ذات پر ایمان ہو, توکل ہو اللہ کی ذات پر, تو پھر یہ شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. انما سلطان ہوں الدین یتولون, ہاں آپ دیکھیے شرک کرتے ہیں وہ لوگ تو پھر ان پر شیطان کا جو ہے ٹارگٹ ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر کہ جو دوست بناتے ہیں, الدین یتولون, جو دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو, والذین هم به مشرکون, اور وہ لوگ کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, شریک کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ ان کو دوست بناتے ہیں اس پر شیطان کا جو ہے زور چلتا ہے. تو اب آپ نے محسوس کیا ہوگا توکل اور شرک یہ دونوں اپوزٹ بیان ہوئے ہیں. جو لوگ توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات پر, توحید باری تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے, شیطان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, اور وہ لوگ کے جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں, انما سلطان ہوں الدین یتولون والذین هم به مشرکون, اور وہ لوگ کے جو شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً آیَةً مَكَانَ آیَةً, اور جب ہم نے تبدیل فرما دی کوئی کوئی آیت کو دوسری آیت کے تحت. یہ جو تبدیلی آئی ہے تدریس کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گریجولی آیات مبارکہ آئی ہیں, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت یہ رکھی کہ پہلے آہستہ آہستہ انسانوں کو یوسف کیا جائے. لیکن ان کا یہ اعتراض تھا کہ جناب یہ احساس قرآن کیوں نہیں نازل ہو جاتا, تو واللہ اعلم بما ينزلوا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی وہ نازل کرتا ہے. قالوا انما انت مفتر, تو الزام نے لگایا کہ آپ گھڑ کر لے آتے ہیں یہ اپنی طرف سے. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر بیشتر وہ ہیں جو جانتے نہیں. قل اے نبی آپ فرما دیجئے, نزلہ روح القدس من ربک, اس قرآن کو تو نازل فرمایا ہے اس پاکیزہ روح نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمہارے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ. اور یہ جو تدریس کے ساتھ آیا قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا کر کے, اس کی وجہ کیا تھی؟ لیثبت الذین آمنوا, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے قدموں کو جما دے. وہ ہدن, اور اس میں ہدایت ہے, وہ بشرا اور خوشخبری ہے, للمسلمین مسلمانوں کے لیے. تدریس کی حکمت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر اچانک کوئی چیز فرض کر دی جائے تو یہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. روزہ پہلے دن فرض کر دیا جاتا تو مشکل ہوتا اس پر عمل کرنا. اسی طرح شراب کا حکم پہلے ہی دن آ جاتا ہے جناب شراب چھوڑ دی جائے تو مشکل ہوتا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ شراب کی حرمت کا معاملہ کیا, تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اہل ایمان کے قدم جم جائیں, تثبیت ان کو حاصل ہو جائے, ثابت قدمی ان کو حاصل ہو جائے, اور ہدایت اور بشرا ہے, خوشخبری ہے اہل ایمان مسلمانوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, اور اے نبی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں. اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر, کہ ان کو ایک سکھاتا ہے ایک انسان. یہ الزام یہ تھا کہ جناب کوئی عظمی غلام ہے جو یہ لے آئے اپنے پاس اور اس کو قید کر لیا ہے, اور وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور نئی نئی باتیں سکھاتا ہے, اور یہ ہمیں آ کر بتا دیتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے. اب اس پر اللہ کا تبصرہ, لسان الذی یلحدون الیہ آدمی, وہ زبان جس کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں اشارہ کرتے ہیں, یعنی عظمی غلام جو ہے اس کی زبان تو عظمی ہے غیر عربی ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ قرآن جو ہے یہ تو واضح عربی زبان میں, تو گویا ان کا اعتراض جو ہے ویلڈ ہی نہیں. اگر جو عربی زبان میں ہوتا وہ غلام بھی عربی ہوتا اور قرآن بھی عربی زبان میں ہوتا تو ٹھیک ہے, پھر کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی بات صحیح ہے. لیکن کہتے ہیں عجمی غلام لائیں, کوئی دوسرے علاقے کا غلام لائیں اور بڑا عالم ہے وہ آ کر ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, تو ان کی بات ہی صحیح نہیں. یہ تو زبان وہ جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ عجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور قرآن جو ہے وہ تو واضح عربی زبان میں ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ, لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. واولئک هم الکاذبون, اور یہی ہیں جو کہ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ, اب یہ ایک مثال آئی ہے خاص طور پر اس اعتبار سے کہ اگر کبھی انسان کو مجبوراً کفر کہنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے, کیونکہ مکے میں ایسی صورتحال بنی تھی, تین افراد مستمل چھوٹا سا خاندان تھا, حضرت یاسر, حضرت عمار اور ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ, یہ غیر کرسی تھے یہاں پر رہتے تھے. اب ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ جناب یہ تینوں مسلمان ہو گئے اور اس کے حلیف تھے, لہذا اس نے ان تینوں پر تصدق کیا اور بلاخر حضرت یاسر کو شہید کر دیا, حضرت سمیہ کو شہید کر دیا. حضرت عمار نے کلمہ کفر کہہ دیا, اس کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا, لیکن مار مار کے ان کی حالت بھی بری کر دی. حضرت عمار کو اس بات کا افسوس تھا کہ کاش میں بھی اس میں شہید کر دیا جاتا, لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو نہیں چھوڑاؤں گا جب تک اللہ کے رسول میں جا کر نہ چھوڑائے میں نے کلمہ کفر کیوں کہا. اس حوالے سے آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے انسان کو کبھی کلمہ کفر کہنا پڑ رہا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو, اس کے دل میں ایمان ہو, تو اس کی اجازت ہے اس کی جان بچانے کے لیے. تو فرمایا من کفر باللہ, جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, من بعد ایمان ہی, ایمان لانے کے بعد, الا من اکرہا, سوائے اس کے کہ وہ مجبور کر دیا جائے, وقلبہ مطمئن, اور اس کا دل جو ہے وہ اطمینان میں ہو, بالایمان, ایمان کے ساتھ اس دل میں ایمان ہو, مجبوراً اس کو کلمہ کفر کہنا پڑ رہا ہو, لیکن اس پر جو ہے وہ اجازت ہے جیسے میں نے عرض کیا. لیکن وہ سب جو پورے شعور کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ مرتد ہو جائے, ولا کی منسرا بالکفر کفر صدرن, تو جو کوئی بھی جس کا دل کفر پر کھل گیا, فعلیہم غضب من اللہ, تو ایسے شخص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا مرتد اگر کوئی ہو گیا, ولہم عذاب عظیم, انہی لوگوں کے لیے پھر بہت بڑا عذاب ہے. ذالکا, یہ مرتد کیوں ہوتے ہیں بھائی, اس کی وجہ بھی سن لیجیے. عبد الرحمان صاحب مرتد ہوئے, افغانستان میں بہت پروپیگنڈا ہوا اور اٹلی میں ان کو جگہ مل گئی, इटली में जगह क्यों मिली? जाहिर बात है ये प्रोपेगेंडा था कि और लोग भी हो जाएं क्रिश्चियन, उनको भी हम बुला लेंगे। तो ये आयत मुबारक असल में इसी तरफ रहनुमाई कर रही है कि दुनिया की मोहब्बत की वजह से इंसान कुफर करता है और ईमान को छोड़ देता है। ज़ालिका बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयात अद्दुनिया अलल आखिरा, असल वजह यह है कि इन्होंने दुनिया की मोहब्बत को ज्यादा महबूब रखा है आखिरत के मुकाबले में। अल्लाह ने ईमान की तौफीक दी थी, मुर्तद हो गए और कुफर कर दिया दुनिया की मोहब्बत हासिल करने के लिए। वअन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह पाक ऐसे काफिर कौम को जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये वो बदबख्त लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी। वह समीम इनके कानों पर, वह अबसारीम इनकी आंखों पर, वह उलाइका हुमुल गाफिलून, दर हकीकत यही गाफिल हैं, दुनिया की जिंदगी की हकीकत को नहीं पहचानते। ला जरमा अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून, कोई शक नहीं कि यही लोग आखिरत में सबसे ज्यादा खासिरून, माफ कीजिएगा, ला जरमा अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, ना कोई शक नहीं यही लोग आखिरत में सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हो जाएंगे। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादी मा फुतिनू सुम्मा जाहदू व सबरू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरु रहीम, और यकीनन तुम्हारा रब उन लोगों के हक में जिन्होंने हिजरत की इसके बाद, यानी मजबूरी में उनको हिजरत करनी पड़ी, अपने घरों को छोड़ना पड़ा, मिन बादी मा फुतिनू, उनको फितने में डाला गया, आजमाइशों में डाला गया, सताया गया, सुम्मा जाहदू, और फिर उन्होंने जिहाद किया। इससे साफ महसूस हो रहा है कि ये मक्की दौर के आखिरी दौर की सूरत है, हिजरत और जिहाद का तस्कर आ रहा है कि गोया आप जिंदगी में ये हिजरत और जिहाद के मराहिल आने वाले हैं। तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की इसके बाद के वो आजमाए गए, और मजीद ये कि उन्होंने अल्लाह के राह में जिहाद किया और डटे रहे। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरु रहीम, तो यकीनन तुम्हारा रब इनके बाद जो भी उनसे खता हुई गलती हुई इनको माफ करने के लिए तैयार है, वो बख्शने वाला है, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 रुकों का हमने मुताला कर लिया। अब मेरे अंदर मजीद इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं मजीद 2 रुकू पढ़ सकूँ। इरादा यही था कि हम इंशाल्लाह पूरे 10 रुकों को मुताला करेंगे, आधा सिपारा हमारा पहली नसीहत में खत्म हो जाएगा, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि अब मजीद मुझसे गुफ्तगू नहीं हो पा रही। बहरहाल 8 ही रुकू काफी हैं, इंशाल्लाह 8 आयात 8 रुकू 8 रकत में आपको सुना दिए जाएंगे। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत النحل के 14 रुकों का हमने मुताला कर लिया। अब इसका आखिरी दो रुकों इंशाल्लाह ये भी बहुत अहम है, पहले इसका मुताला करेंगे सूरह बनी इसराइल में भी, फिर इंशाल्लाह जो उसके अहम रुकू है 3 और 4 उसका भी इरादा है कि इस मस्जिद में मुताला कर लें। आयत नंबर 1 अल्लाह सुबहाना तआला ने आखरत के हवाले से एक तसव्वुर ये दिया है कि आखरत में हर जान अपने बारे में फिक्रमंद होगी, और अल्लाह सुबहाना तआला की जनाब में इस्तिगासा लेकर आएगी, झगड़ा करेगी गोया कि उसको जानूं की आग से बचा लिया जाए। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, जिस दिन आएगी हर जान अपने बारे में झगड़ती हुई, वतुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर जान को, मा अमिलत, जो उसने किया होगा, वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये उसूल है जो अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया कि जो इंसान इस दुनिया में अमल करेगा उसके मुताबिक उसका फैसला होगा। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में किसी ने कोई अमल किया उसका अजर उसको ना मिले, और कोई बुरा अमल किया उसका बवाल उस पर ना आए। तो गया हर जान ये चाहेगी कि उसको जहन्नुम की आग से बचा लिया जाए, लेकिन दुनिया में बल्कि आखिरत में अल्लाह सुबहाना व तआला किसी को जुर्म नहीं फरमाएगा, हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक फैसला दिया जाएगा। अब आयत नंबर 112 में एक मिसाल बयान की गई है मक्के की, खास तौर पर कि मक्का हर दौर में अमन व अमान के एतबार से मशहूर था, और यहाँ पर दुनिया भर का फल आया करता था और तौहीद का मरकज था, लेकिन मुशरिकी ने मक्का ने जुल्म ये किया कि यहाँ पर अल्लाह के घर में 360 बुत रख के गोया के उन नेमतों के जो है नाशुकरी की, इस पर अल्लाह सुबहाना तआला ने इन पर अजाब नाजिल फरमाया, इसका तज़किरा है। वदरब अल्लाह मसलन करियतन, मिसाल बयान फरमाई अल्लाह पाक ने एक ऐसी बस्ती की, कानत आमीनतन, जो इत्मीनान में थी, बेखौफ थी, मुतमईनतन, और बिल्कुल मुतमईन थी हर तरह से, यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, उसका रिस्क आया करता था उसके पास बाफरागत हर तरफ से, चारों तरफ से हाजी आते थे और दुनिया भर की नेमतें वहां पर लाया करते थे। तो गया वो बस्ती अमन की जगह भी थी, مطمئن بھی تھی ہر اعتبار سے اور رجل بھی وہاں پر آیا کرتا تھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے شرک کی وجہ سے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, تو انہوں نے ناشکری کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر, نعمتوں کا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, تو پھر اللہ پاک نے سزا کے طور پر ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا. والخوف, اور خوف کا, بما کانوا یصنعون, وہ جو برے اعمال کیا کرتے تھے, گھڑتے تھے خاص طور پر, جو شرک کیا کرتے تھے, اس کی وجہ سے. یہ سارا اس بات کی طرف کہ مشرکین مکہ نے جو شرک کیا ہوا تھا, اس پر اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا, اور وہ مکے کی بستی وہ امن و امان والی بستی نہیں رہی. خاص طور پر جو شرک تھا, اس کی وجہ سے یہاں پر بہت سارا بھوک اور افلاس اور مختلف نوعیتوں کے عذاب ہیں جو ان پر آتے رہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, اور آئے ان کے پاس ان کے رسول انہی میں سے, فَكَذَّبُوهُ, لیکن انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, تو بالآخر آ پکڑا ان کو اس عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ, اس حالت میں کہ وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اب چوتھی مرتبہ اس سلسلہ کلام میں حلال اور حرام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے. چوتھی مرتبہ میں, پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں آئی تھی, پھر سورہ مائدہ میں آئی, اور سورۃ الانعام کے بعد اب چوتھی مرتبہ سورہ نحل جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے, اس میں اللہ پاک نے حلال اور حرام کے حوالے سے خصوصی احکامات دیے ہیں. فَقُلُوا, تو کھاؤ, مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا. البتہ دو شرائط اس میں ضروری ہیں, حلالاً, حلال ہونا چاہیے, طیباً, اور پاکیزہ ہونا چاہیے. حلال ہو, یعنی پوری فہرست جو اللہ پاک نے حلال کی دی ہے اس میں سے ہو, طیباً ہو, پاکیزہ ہو. دو اعتبارات سے پاکیزگی بہت ضروری ہے. ظاہری اعتبار سے بھی, کہ حلال سے سڑی بھی نہ ہو, ناپاک نہ ہو, نجس نہ ہو, وہ آپ نہیں کھا سکتے. بکری کا گوشت سے حلال ہے, لیکن اگر سڑ گیا تو ظاہری بات ہے اس میں بیکٹیریا آ گیا, خراب ہو گیا, وہ آپ کھائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے. تو طیباً پاکیزہ ہونا چاہیے, اور پاکیزگی اس اعتبار سے بھی ہو کہ وہ شرک کی نجاست نہ ہو. حلال سے ہے, بکرا حلال ہے, لیکن اس کو آپ نے کسی بت کے نام پر جا کر ذبح کر دیا, تو ظاہری بات ہے اس میں اب شرک کی نجاست شامل ہو گئی. طیب نہیں رہا, حلال تو ہے لیکن طیب نہیں رہا. تو اس میں حلال بھی ہو اور پاکیزگی بھی ہو, ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو اور شرک کی نجاست سے بھی جو ہے بچا ہوا ہو, تو اس میں سے کھایا کرو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, ایک اور مثال, کرنٹ مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. حلال تو ہے لیکن آپ نے بکرا جو خریدا وہ کسی کی جیب کاٹ کے خریدا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کر کے خریدا ہے, چوری کر کے خریدا ہے, تو بکرا تو حلال ہے, حلال چیز کھا رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے آپ کیا کھا رہے ہیں. کسی سے رشوت لے کے آپ مرغی کھا رہے ہیں, کہ میں تو حلال کھاتا ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے. وہ مرغی تو حلال ہے لیکن جس طریقے سے کمائی گئی ہے وہ حلال نہیں. تو حلال بھی ہو, طیب بھی ہونی چاہیے, حرام خوری کا اس میں معاملہ نہ ہو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. اِن كُنتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو, اگر عبادت اس کی ہے تو پھر شکر بھی اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے. اور عبادت کا مغز دعا ہے, عبادت کا مغز توکل ہے. اور اسی حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حلال روزی اگر انسان کے جسم میں جائے گی تو عبادت خالص ہوگی, اگر حلال روزی نہیں ہوگی تو عبادت بھی خالص نہیں ہو سکتی ہے, عبادت قبول نہیں ہوگی. انما حرم علیکم المیتۃ, اللہ پاک نے تم پر مئی تتا یعنی مردہ مردار حرام کیا ہے. وہ دم, خون, ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ جانور بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر پکارا جائے, یعنی اس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے, بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کسی بت کے نام پر, کسی بزرگ کے نام پر, کسی استھان پر اگر وہ ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام ہو گیا, نجس ہو گیا. پمن سورہ غیر باغن, تو بس وہ شخص جو لاچار ہو جائے, سرکشی کرنے والا نہ ہو, ولا عادن, نہ حد سے بڑھنے والا ہو. فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. یعنی انسان اگر مجبوری کی وجہ سے کوئی حرام سے کھا رہا ہو تو اس کی اجازت ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, جناب میں بینک میں کام کرتا ہوں, کیا کروں, مجبوری ہے, کہیں جاب نہیں ملتی تو میں کھا سکتا ہوں. تو اس کا جواب ظاہری بات یہ ہے کہ بینک کی نوکری, میں خاص اخبار سے عرض کر رہا ہوں, کسی خاص بندے کا نام لے کے نہیں کہہ رہا, ادھر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ سوال آتا ہے. بینک کی نوکری کے بارے میں تمام مقاتل فکر نزدیک اس پر متفق ہیں کہ وہ سودی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں, ان کا پورا انٹرسٹ بیس ہو رہا ہے, لہٰذا وہ کسی بھی اعتبار سے حلال نہیں ہے. فوری طور پر انسان کوشش کرے اس سے اپنی جان چھڑائے, اللہ سے مانگے کہ اللہ میں اس وقت پھنس چکا ہوں, مجھے بچا سے. ہاں جب تک آپ کو بہتر ذرائع نہ ملے, اس سے الٹرنیٹو نہ ملے, تو ٹھیک ہے اس وقت تک کھا سکتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ حرام ہے, حلال سمجھ کے نہیں. ہمارے یہاں بینک کے نوکر بینکر بھی ہوتے ہیں, داڑیاں بھی ہیں, تصویریں بھی ہیں, نمازیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ متقی ہیں. یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رزق حلال کرنا ہو اور بینک کی نوکری کے بارے میں کسی مطلب فکر میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے, لہٰذا فوری طور پر سے اپنے آپ کو بتائیے. ہاں جب تک کوئی الٹرنیٹو نہ ہو, تو اس سینس میں کہ یہ الٹرنیٹو نہ ہو اس وقت تک میں یہ کام کر رہا ہوں, فوری طور پر جیسے ملے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی مدد بھی کرے گا اور پھر معاف بھی کر دے گا. لیکن انسان اگر الٹرنیٹو تلاش ہی نہ کر رہا ہو اور لگا ہوا اسی کام میں, تو پھر ظاہر بات ہے پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملتی. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو جس کے بارے میں تمہاری زبان چلتی رہتی ہے بجائے جھوٹ, یہ حلال ہے یا حرام ہے. لتفتروا على الله الكذب, کیا تم اللہ سبحانہ وتعالی پر جھوٹ بات بننا چاہتے ہو؟ ان الذين يفترون على الله الكذب, اور وہ لوگ جو اللہ کی طرف بہتان یا غلط بات منسوب کرتے ہیں, لا يفلحون, وہ فلاح نہیں پائیں گے. بہت اہم مسئلہ ہے یہ. اصل میں جو چیز حلال ہے اس کو حرام قرار دے دی جائے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جیسے کسی حرام شے کو حلال قرار دے دی جائے جیسے گناہ ہے, ایسی کسی حرام شے کو اگر حلال قرار دے دی جائے تو گناہ, یہ دونوں بالکل برابر کے مجرم. ہمارے عام طور پر اس میں تو ہم بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ حرام شے ہے جناب, اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے. بعض اوقات غلو کی وجہ سے کسی حلال شے کو بھی ہم اپنے پر حرام ٹھہرا رہتے ہیں کہ جناب وہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں. یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال چیز ٹھہرائی آپ اس کو استعمال کیجئے, ہاں جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کیجئے, اور نہ الٹے سیدھے فتوے جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں زبان ایسی چلنا لگتی ہے حلال حرام ہے بغیر کسی دلیل کے, یہ بہت غیر مناسب عمل ہے. اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. متاؤں قلیل, یہ بہت تھوڑا سا مال و متاع ہے دنیا کا, چاہے کوئی کروڑ پتی ہو یا کوئی غریب آدمی ہو, بلاخر اس نے مرنا تو ہے. ولہم عذاب علیم, انہی لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا جو ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, اور اسی طرح سے وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام ٹھہرا دیا تھا وہ شہر جو ہم نے آپ پر بیان کی اس سے پہلے. ان کی شریعت میں بھی پوری تفصیل تھی حرام اور حلال کی, گویا ہم نے ان کو وہ احکامات بھی دیے تھے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے تھے. اور ظلم کی وجہ سے ہوا کیا, ان کی نافرمانی کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله, اور یقینا تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو کوئی برا عمل کر بیٹھے ہیں, بجهاله نادانی میں, لا واقعیت کی بنیاد پر, جذباتی کیفیت میں, ثم تابوا من بعد ذلك, لیکن پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں, اپنی رویش کو درست کر لیں, واصلحوا اور اصلاح کر لیں, ان ربك من بعدها لغفور رحیم, تو تمہارا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جب انسان جہالت میں, غلطی میں, لا واقفیت میں, پتہ نہیں تھا جناب یہ حرام سے ہے اور انسان کیے جا رہا تھا, تو وہ جب پتہ چل جائے تو انسان فوری طور پر اس کو چھوڑ دے, توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے, تو اللہ پاک بچنے والا ہے, مہربان ہے. وہ اس حوالے میں یہ بھی بات ہے کہ سابقہ دور میں جو گزر گیا, جو سود کھا لیا, شراب پی لی, حرام کھا لیا, اب معافی مانگ لی اللہ پاک سے, تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انا ابراہیم کانا امتن قانتن, یقیناً جو ابراہیم تھے وہ تو ایک انتہائی فرما بردار قسم کے انسان تھے. امتن, اب امت کہا گیا, اب اسے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حیثیت ہے. ایک امام تھے, ایک جماعت کے مانند تھے, للہ, اللہ کے لیے, حنیفہ, اور وہ یکسو تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ولم یکن من المشرکین, اور وہ ہرگز شرک کرنے والے نہیں تھے. شاکر لانعمہ, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھے, شکر گزاری اختیار کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ, اللہ پاک نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو رہنمائی عطا فرمائی تھی, الی صراط مستقیم, سیدھے رستے کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنا, اور اس کو اللہ ہم نے دنیا میں بہت بھلائی عطا فرمائی تھی. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور یقیناً وہ آخرت میں تو بہت زیادہ نیکو کاروں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک, اور اب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, کہ اب آپ بھی اتباع کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی یکسو ہوتے ہوئے. وما کان من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, اور یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیشہ سے جو مقدس اور محترم دن تھا عبادت کے لیے وہ جمعہ کا دن تھا. اللہ پاک نے جب سے کائنات بنائی 12 مہینے تھے, اس میں 4 محترم تھے, 7 دن تھے, اس میں سے جمعہ کا دن ہمیشہ سے محترم تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کو دن ہوئی, جنت میں داخل ہوئے جمعہ کے دن, وہاں سے نکالے گئے جمعہ کے دن, دنیا میں بھیجے گئے جمعہ کے دن, قیامت جمعہ کے دن آئے گی, اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بڑا محترم ہے. لیکن ان یہودیوں نے اپنی نافرمانی کہہ لیجئے یا لاڈلے پن کی وجہ سے جو ہے درخواست کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، لہٰذا انہوں نے پھر ہفتے کا دن جو ہے تبدیل کروا لیا عبادت کے لیے، پھر بعد میں خود بھی جو ہے اس کو صحیح طرح سے نبھا بھی نہ سکے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، تمہارا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے دن، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اب آیت نمبر 125 سورۃ النحل اہم آیت مبارکہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی دعوت دی ہے، اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، یہ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ مکی قرآن میں خطاب حضور سے ہوتا ہے، آپ کے توسل سے اہل ایمان سے خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں یہ مکی قرآن میں. لیکن یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ اس امت کے ذمے فرض کر دیا گیا. سورہ یوسف کی آیت ہم نے آپ کو سنائی، سورہ بقرہ میں آیا، سورہ آل عمران میں آیا. اب یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اسٹریٹجی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی کام کو پراپر چینل سے کریں گے تو نتائج نکلیں گے. آپ پودا اگانا چاہتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ پروسیس وہ نہ کریں جو پودا اگانے کا، ظاہری بات ہے پودا نہیں اگے گا. اسی طرح پیٹرول نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ مشینری چاہیے، وہ ٹیکنالوجی چاہیے، اور خاص ترتیب سے آپ نکالیں گے تو پیٹرول نکلے گا، ورنہ ساری زندگی آپ جھک مار لیں پیٹرول نہیں نکلے گا. اسی طرح ہر چیز کا ایک پروسیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، اس پروسیس کو اڈاپٹ کریں گے تو نتائج نکل سکیں گے. لہٰذا دعوت اور تبلیغ کے لیے اللہ پاک نے یہاں جو اصول بیان فرمایا اس کو اچھی طرح جان لیجئے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلائیے، دعوت دیجئے لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف، نمبر ایک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، نمبر دو والموعظۃ الحسنہ، بہترین وعظ و نصیحت کے ساتھ، اور نمبر تین وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کریں، جھگڑا کریں، مناظرہ کریں، اور گیو دیم بٹ باللتی ہی احسن، بہت بہترین طریقے پر، جس طرح کے جو طریقہ ہوتا ہے اور آرگیومنٹ کا اس طریقے سے آپ کیجیے. ابن ربہ کا ہوا عالم، اور تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو، بیمن ضل عن سبیلی، جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے گمراہ ہو گئے. وہ ہوا عالم بالمحتدین، اور اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. اب دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو اس میں تین لیول بیان فرمائے، اس کی حکمت جان لیجیے. معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی ذہین ہوتے ہیں، دا انٹلیکچوئل آف دا سوسائٹی ان کو کہا جاتا ہے، برین ٹرسٹ آف دا سوسائٹی. جس طرح ہمارے جسم کے اندر دماغ ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پورے کے پورے معاشرے کو لیڈر کی حیثیت میں ہوتے ہیں، ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں ٹیچرز ہیں، لائرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذہین طبقات ہیں، اپنے پیچھے لوگوں کو چل رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے علم و حکمت دی ہوتی ہے. علماء ہیں، یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر آپ نے دین کی طرف انسپائر کرنا ہے، اور ایک اور چیز ایڈ کر لیا، بیوروکریٹ اور سیاست دان خاص طور پر، اور ہمارے ملک کے خاص طور پر سیاست دان اگر دین کی طرف آ جائیں تو واقعہ یہ کہ انقلاب برپا ہو جائے. تو سیاست دان ہو، بیوروکریٹس ہو، علماء ہو، اسی طرح علماء سے مراد یہ دین کے علماء نہیں، یہ تو ظاہری بات ہے دین کا کام کرنے والے. عالم سے مراد ہر نوعیت کا عالم، چاہے پی ایچ ڈی کا ڈگری رکھتا ہو، کیمسٹری کا ہو، ایم بی بی ایس کا ہو، یہ جو ایک خاص لیول ہے انسانی ذہن کا، ان کو آپ نے دعوت دینی ہے. لیکن کس طرح؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، براہین کے ساتھ. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف وعظ و نصیحت سے آپ کی بات سننے والے نہیں، وعظ و نصیحت آپ کرتے رہیے وہ مسکرا کے چلے جائیں گے. اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ان کے ذہنوں میں بہت سارے مسائل ہیں جو آپ سے پوچھیں گے، اور آپ جب تک ان کے سوالات کا جواب نہیں دیں گے، ان کو مطمئن نہیں کریں گے، وہ دین اسلام کو قبول نہیں کر سکتے. لہٰذا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو متاثر کیجئے. یہ ایسے کہ جیسے جسم کو آپ کنٹرول کرنا چاہیں، کسی دماغ کو آپ کنٹرول کر لیجئے، پورا جسم آپ کے ہاتھ میں. تو یہ لیڈرز ہیں، یہ پوری کی پوری پورے کے پورے معاشرے کو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں. ان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے آپ کو ذہین طبقات چاہیے، وہ لوگ کہ جو انہی میں سے ہوں، پھر قرآن سیکھیں اور قرآن کی دعوت کو ان لوگوں تک پہنچائیں، ان کو متاثر کریں. یہ ہمارے دین کا سب سے اونچا درجہ ہے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. اور ظاہر بات ہے حکمت سیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سکھا سکیں گے نا. آپ کو لوگ موجودہ مسائل معلوم ہونے چاہیے. آپ سود کو تو برا بلا کہہ دیں، دس گالیاں بک دیں سود کھانے والے کو، لیکن اگلا سوال وہ آپ سے کرے گا، بھائی یہ بتاؤ سود کا الٹرنیٹو کیا ہے؟ اس وقت ہمیں کوئی الٹرنیٹو دیجیے، ایسا سسٹم دیجیے. تو آپ وہاں پر جو ہے وہ آپ بیٹھ جائیں گے، جناب وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کو سسٹم بھی انٹروڈیوس کروانا ہوگا. اسی طرح اور جو معاشرتی برائیاں، ان کے خلاف بولنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ کو الٹرنیٹو بھی دینا ہوگا. اور بھی کئی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ صرف آپ سے یہ نہیں سنیں گے کہ حرام ہے حلال ہے ہم چھوڑ دیں, اس کے لیے تو وہ آپ سے بحث کریں گے, آرگیومنٹ ہوگی, لہٰذا آرگیومنٹ کے بعد بہرحال ان کو متاثر کرنا, ان کی ذہنی سطح پر آ کر ان کی زبان میں ان کو متاثر کرنا, ان کی ذہنی سطح خاص طور پر پہنچ کر ان کو متاثر کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, علامہ اقبال جیسی شخصیت دنیا بھر کا فلسفہ پڑھ کر آ گئے, لیکن عوام ملی تو کہاں ملی, قرآن کے فلسفہ جب انہوں نے تو ان کی سمجھ میں آ گیا حقیقت یہ. اور پھر ایک علامہ اقبال نے جو شاعری کی اس کے بعد, یعنی سمجھیے کہ شعوری طور پر مسلمان ہونے کے بعد جو ان کی شاعری ہے, اس میں پورے کے پورے قرآن کا اور حدیث کا سنت کا میسج ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک انہوں نے پہنچایا. اسی طرح ابوالعلیٰ مودودی کی مثال لے لیجیے, صحافی تھے نہ جانے کیسی زندگی گزر رہی تھی, لیکن قرآن سے متاثر ہوئے, پھر جو انہوں نے جو قرآن سے متعلق غور و فکر کیا اور قرآن سے جو اس کے بعد جو تفسیر لکھی ہے وہ دنیا میں اس وقت شاہکار تفسیر مانی جاتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو تفسیر قرآن نہ مل جائے. ظاہر بات ایک شخص متاثر ہوا, اس کی وجہ سے کتنے ہزاروں لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی. محترم ڈاکٹر اسرار احمد کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا, ظاہر بات ہے ہمارے تو استاد محترم ہیں, ڈاکٹر تھے ایم بی بی ایس, لیکن قرآن سے متاثر ہوئے اور اللہ پاک کی توفیق سے قرآن سیکھا سکھایا, اللہ پاک نے وہ ماحول فراہم کر دیا ان کے لیے, اس جماعت سے جوڑ دیا جو تحریک کی باقاعدہ ہے. بارہ نتیجہ کیا ہوا, قرآن کے دائی بن گئے اور آج دنیا بھر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ درس قرآن اگر کوئی ہے, کوئی کہا جائے اگر درس قرآن تو محترم ڈاکٹر صاحب کا ہے, پوری دنیا میں اس کو سنا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے. میجورٹی آف دا پیپل جو ہے انٹلیکچوئل وہ قرآن سے متاثر ہوتی ہے, قرآن سے انسپائر ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں آ رہا ہے. آپ تو ٹی وی کے ذریعے اللہ کا شکر ہے, ویڈیوز کے ذریعے, آڈیوز کے ذریعے ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے, لیکن کیو ٹی وی کے ذریعے جو پروجیکشن ملا وہ آپ کے علم ہے. اب پیس ٹی وی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک والے وہ اس کو پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں, اور دنیا کے جو ذہین طبقات ہیں وہ بہرحال قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں, اس بات سے گواہی دی جائے. ہندو متاثر ہو رہا ہے, اس سے چھوڑیے مسلمان کا, ہندو بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں, اور اس بات کی کبھی امید ہے انشاءاللہ. جس طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا یہ ایک کش تھا جو ہم نے چھاپا تھا کبھی, انہوں نے کہا تھا کہ ان قریب ہندوستان کی جو برہمن طبقات ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے, اور اس کی وجہ بالکل یہی کہ وہ حق کے قریب ہیں, اور اگر ان کے سامنے دین کی بات آئے قرآن کی بنیاد پر تو مسلمان ہو جائیں گے, اور کسی بھی معاشرے کے لیڈرز اگر مسلمان ہو جائیں تو پورا معاشرہ پیچھے آتا ہے. تو اس بات کی کبھی امید ہے کہ ہندوستان بھی مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. کیسے ہوگا, صرف دعاؤں سے تو نہیں ہوگا, ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کو اسی ذہنی سطح پر آ کر درس قرآن کی محفلیں ارینج کرنی ہوں گی. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ انجم الخدام القرآن یا تنظیم اسلامی کے تحت یہ کام ہو رہا تھا, آج سے تقریباً 1965 سے کام شروع کیا ڈاکٹر صاحب نے, اور اب اللہ پاک نے اس کو قبول فرمایا, بڑی تعداد میں انٹلیکچوئل ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز, ٹیچرز قرآن سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ پاک ہمیں اس سے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا لیول جو لوگوں کو بلانے کا وہ ہے بالحکمہ, حکمت کے ساتھ. اس کے لیے آپ کو ذہین اقلیت چاہیے, یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے, کے لیے برین ٹرسٹ چاہیے, ان کے پاس ذہن ہو, اپنی زبانی لگائیں, اپنی صلاحیت لگائیں, خود بھی متاثر ہوں, اپنے کردار کو بہتر کریں اور پھر ہزاروں کو متاثر کریں. ایک ذہین آدمی اگر متاثر ہو جائے قرآن سے تو وہ ہزاروں لاکھوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. تو بہرحال ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ بلائیے, دانائی کے ساتھ. دوسرا لیول ہے عوام الناس کا, اس کے لیے فرمایا والمرء عزت الحسنہ, بہترین بات کے ساتھ. یہ عوام الناس وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ غور و فکر کی نہ صلاحیت ہے نہ یہ الٹے سیدھے آپ سے سوالات کرتے ہیں, سیدھے سادے لوگ ہیں. جس طرح ہمارے یہاں دیگر جماعتیں کام کر رہی ہیں, یہ اصل میں موعظۃ الحسنہ ہے, ایمان کی دعوت ہے. آپ دیجیے لوگوں کے سامنے بات بیان کیجیے, اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہی نہیں ہے, آسانی سے متاثر ہو جائیں گے, آسانی سے دین پر آ جائیں گے. لیکن جو ذہین طبقات ہیں وہ آپ سے زیادہ سوالات کریں گے, وہ متاثر نہیں ہوتے صرف فضائل سنانے سے یا سنت کی باروں سے متاثر ہو جائیں, ان کے لیے تو بہرحال آپ کو قرآن سے ان کو متاثر کرنا ہوگا. تو دوسرا لیول ہے عوام الناس کا, قرآن حکیم میں بہترین واضح بھی ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو عوام الناس کو متاثر کرنے کے لیے ان کی فکری اور نظری اور عقائد کی جو ہے وہ اصلاح کرنے کے لیے قرآن حکیم اللہ پاک نے نازل کیا ہے. ان کو آپ کوئی فلسفے نہ بگاڑیں, ان کو تو صرف دورہ تجربہ قرآن سے گزار دیجیے, ان کی سمجھ میں آ جائے گی کیا توحید ہے کیا شرک ہے, توحید پر عمل کرنا ہے, شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بس یہ موٹی بات بھی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ان کی زندگی بچ جائے گی. کیا حقیقت ہے دین کی وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گی. کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ گفتگو ان کے سامنے کرنی نہیں, اس لیے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے, اور ظاہر بات ہے جتنا آپ لمبی چوڑی گفتگو کریں گے اور وہ پھنستے چلے جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا لیول ہے عوام الناس کا, والموعظۃ الحسنہ, ان کو متاثر کرنے کے لیے قرآن کریم اللہ پاک نے نازل کیا. اور تیسرا لیول ہر معاشرے میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اتنی آسانی سے دین کا کام کرنے نہیں دیں گے. آپ چاہیں کہ آپ قرآن کی دعوت لائیں لوگ اس کو قبول کر لیں, وہ لازماً آپ کی مخالفت کریں گے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مخالفت سے پہلے سے ادھار کھایا ہوا ہوتا ہے, تو وہ لوگ کہ دین میں اعتراضات کرتے ہیں, یہ سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی, یہ تو بس ایسی تھا اس زمانے کے لیے تھا, یہ داڑھی واڑی کوئی حیثیت نہیں ہے تو زمانے کا کلچر تھا, یہ پردہ ہی نہیں ہے اسلام میں, یہ تو مولویوں نے خامخا لیا ہے. آپ ظاہری بات ہے یہ جو اعتراضات ہیں یہ بڑے ویلڈ ہیں, ان کو آپ نے سننا ہوگا, جواب دینا ہوگا دلائل کے ساتھ. جس طرح ہمارے منکرین حدیث نے حدیث پر جو ہے ٹھیک ٹھاک جو ہے انہوں نے اس پر جو ہے آرگومنٹ کی ہے, وہ یہ عام لوگ نہیں تھے منکرین حدیث, یہ پرویز صاحب ہوں یا جو لوگ گزرے ہیں, یہ بڑے ذہین لوگ تھے, اور انہوں نے آپ کے جب کیسا چلایا ظاہری بات ہے حدیث پر ہماری جڑوں پر, تو اگر صرف ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں جناب یہ کافر ہوگا مرتد ہوگا فتوے دے دیے آپ نے بس کافی ہے, تو کیا فتوے دینے سے کیا آپ کی جو عوام الناس ہے وہ مان لے گی بھائی فتوا ہی تو کافر ہے, اس کی بات نہ سنو, وہ تو آپ کی جڑوں میں آ کر بیٹھ گئے. اور نتیجہ کیا ہوا, پرویز صاحب خاص طور پر جو ہے وہ ایوب خان صاحب کی سرکردگی میں رہتے ہوئے بیوروکریٹ تھے بہت بڑے, ایسی تفسیر لکھ گئے کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا, اور بہت بڑی تعداد میں ہماری جو پڑھی لکھی طبقات ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں متاثر ہو گئے ان سے. پھر الحمدللہ ایسے اللہ پاک نے کھڑے کیے لوگ, آئین پرویزیت کے نام سے جو ہے بڑی زبردست کتاب لکھی مولانا ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور بھی کئی علماء کرام نے پھر ان کے جو ہے دو دو ہاتھ لیے ان کو حقیقت بیان کی لوگوں کے سامنے. تو اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے ایسی فتویٰ دے کے کافر ہے, تو ظاہر بات ہے فتویٰ تو سارے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتا, آپ کو ان کے خلاف آرگیومنٹ دینا ہوگا, ان کے اعتراضات کا جواب دینا ہوگا, اور عوام الناس کو وہ متاثر نہ کریں تاکہ ان کو بچانا ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جس طرح آپ ویکسین دیتے ہیں پہلے کہیں کوئی وائرس آپ کے ساتھ نہ آ جائے, اسی طرح عوام الناس کو پہلے آپ نے جو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ یہ غلط بات ہے. حقیقت یہ آج بھی پورے دنیا کا میڈیا جو ہے کس کے پاس ہے, یہودیوں کے پاس, اور آپ کے ملک کا میڈیا کس کے پاس ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. لہٰذا میڈیا کے ذریعے جاوید احمد گاندھی صاحب ہوں یا جاوید اقبال صاحب ہوں, یہ جو ایک اور آ رہے ہیں تیسرے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بہرحال یہ سارے کے سارے اس وقت منکرین حدیث یا حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے آرگومنٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ان کے خلاف آپ کو آنا پڑے گا میدان میں, اور دھڑلنے کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنی ہوگی, اور ظاہری بات ہے وہ چینلز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ پھر مسجد میں بیٹھ کر یا یہ فاران کلب میں بیٹھ کر تو جواب نہیں دے سکتے ان کا, آپ کو اسی لیول پر آ کر ان کی جو ہے گفتگو کرنی ہوگی. تو یہ تین لیول ہوتے ہیں دعوت دین کے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, اور وقت کی وزڈم کو سمجھتے ہوئے اس لیول پر آ کر لوگوں کو متاثر کیا جائے. نمبر دو, والبو عزت الحسنہ, بہترین بات کے ساتھ, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, عوام الناس کو دعوت دی جائے, اور جو دین کو بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ان کے خلاف آرگیومنٹ کیا جائے, جدال کیا جائے. لیکن کیسا جدال, یہ نہیں کہ انہوں نے گالی بکی تو آپ بھی گالی بکنا شروع کرتے ہیں, بلکہ وجادلہم باللتی ہی احسن, جدال کریں ان سے مگر بہتر طریقے پر. ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمهتدین, اہم آیت مبارکہ تھی, لہٰذا میں نے کچھ ٹائم لے لیا اور آپ کو بھی غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اگر آپ دین کے حوالے سے تھوڑی بہت بھی یوں سمجھیے کہ اخلاص رکھتے ہیں اور دین کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ نہ ہو کہ دورہ سن کے چلے گا اور اگلے سال تصدیق لا رہے ہیں دوبارہ سننے کے لیے, تو ظاہری بات ہے یہ اگر طرز عمل ہے تو پھر یہ طرز عمل آپ ہی کو مبارک ہو. ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو قرآن سن رہے ہیں اس میں جو مطالبات آ رہے ہیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آگے ضرور بڑھیے. اگر آپ ذہین ہیں, اللہ کرے کہ آپ میں سے ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں اس بات سن کر کہ ہم اپنی بہترین صلاحیت لگائیں گے قرآن سننے سنانے کے لیے, تو یقیناً ایک بندہ بھی اگر متاثر ہو گیا قرآن سے اور اس نے انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا, تو اللہ نے چاہا تو اللہ ہی قبول کرنے والا ہے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. جو لوگ یہاں محنت کر رہے ہیں اتنی جو ہے مشقت کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور نہیں تو کم از کم معاوضہ حسنہ کیجئے, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے, اپنے گھر میں درس قرآن شروع کر دیجئے. اب اس کے لیے کوئی آپ کو ڈگری نہیں چاہیے 16 علوم اور 50 علوم, آپ جائیے بھائی کسی مستند عالم دین کا جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کا ترجمہ بیان کرنا شروع کر دیجئے. سیدھی سیدھی بات ہے, ہم کوئی اپنا ترجمہ تو بیان کر ہی نہیں, آپ نے خود ہی محسوس کیا ہوگا, ہم تو مغلقین ہیں جو الحمدللہ علماء کرام نے محنتیں کی ہیں, ترجمہ قرآن کی ہیں, تفاسیر لکھی ہیں, وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. کوئی نئی تفسیر تو لے کے آئی نہیں رہا, یہ تو کتنا ہو جائے گا اگر ہم نے نئی تفسیر لکھنا شروع کر دی. مفسر کی خاص خصوصیات ہونی چاہیے, لیکن مبلغ کی تو کوئی خصوصیات نہیں, مبلغ تو ہر مسلمان ہو سکتا ہے. بلغو انی ولو آیا, حضور نے پہنچاؤ, حضور نے فرمایا پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت, لہٰذا تبلیغ اس امت کا فرض ہے. قرآن سیکھو, دوسروں کو سکھاؤ, ایک آیت بھی اگر سمجھ کے دوسروں کو سکھانے لگے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن میں آپ شریک ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا کیجئے, اللہ پاک ہم میں سے کچھ لوگوں کو, بلکہ اگر دعا کر رہے ہیں تو سبھی کے لیے کر لیجئے, اللہ پاک کے عظیم کام کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما لے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اور اگر تم بدلہ لو, تکلیف دو, تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور تم اس کے حوالے سے بدلہ لینا چاہو تو تم بدلہ لے سکتے ہو, مگر اتنا ہی جتنا تمہیں تکلیف دی گئی. یہ محسوس ہو رہا ہے باقی دور کا آخری حصہ ہے کہ اب جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہوں گے. والا ان صبر تم, لیکن اگر تم صبر کرو دین پر, کوئی تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو تم اس کو گالی دینے کے بجائے پھول پیش کرو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لہوا خیر الصابرین, تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہوگا. وقت دیر, اور پھر آپ نے دیکھا مکی صورتوں کے آخر میں اللہ کے رسول سے خطاب خصوصی اور صبر کرنے ڈٹے رہنے کا جو ہے خصوصی اہتمام. وصبر, اے نبی آپ صبر کیجئے, ڈٹے رہیے. وما صبرک الا باللہ, اور آپ کا صبر تو نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے سہارے. ولا تحزن علیہم, اور ان پر آپ بہت زیادہ غمگین نہ ہو. ولا تکفی ضعیف مما یمکرون, اور آپ کے دل میں آپ کے سینے میں اب کوئی تنگی نہ ہو اس چیز سے جو سازش سے کرتے ہیں. آپ زیادہ فکر نہ کریں ان لوگوں کے لیے. ان اللہ مع الذین اتقوا, یقینا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. والذین هم محسنون, اور وہ لوگ کے جو احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں, محسن ہیں, اللہ پاک ان کے ساتھ ہیں تقوی والوں کے ساتھ. الحمدللہ سورہ نحل کا مطالعہ بھی مکمل ہو گیا. اب قرآن حکیم کی دو, اسرائیل اور سورۃ الکہف, اور بالکل درمیان میں آپ نے محسوس کیا 15 سے 12 شروع ہوا, بالکل درمیان میں یہ دو عظیم صورتیں